إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال سبحانه وتعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون اللہ سبحانہ وتعالی نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے اور انسان کے وجود کا اس کے پیدا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ اپنی زندگی میں مقصود اللہ تعالی کی عبادت کو بنائے اس کی زندگی کا مقصد یہ ہو کہ اپنے ظاہر اور اپنے باطن کو اللہ تعالیٰ کے لیے خاص کر دے اس کی سوچ اس کے اقوال اور اس کے بدن سے ظاہر ہونے والے تمام اعمال اللہ تعالیٰ کی رضا کے تابع ہوں اور اس کا ہر عمل اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہو وہ اللہ کے آگے جھکنے والا ہو اللہ سے مانگنے والا ہو اپنے تمام اعمال کو تمام عبادات کو اللہ کے لیے خالص کرنے والا ہو اس کی زندگی اور اس کی موت کا مقصد صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا ہو اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے کسی اور کی عبادت کے لیے نہیں اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ کہ میں نے جنات کو اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے ابن ابی حاتم نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات نقل کی ہے اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں لیعبدون ای لیوحدون کہ میں نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے کا مطلب یہ ہے کہ میں نے اپنی توحید کے لیے پیدا کیا ہے اس لیے کہ محض اللہ کی عبادت کر لینا اللہ کی بھی عبادت کر لینا یہ اللہ کو مطلوب نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو یہ مطلوب ہے کہ بندہ اپنے تمام ظاہری و باطنی اعمال کو اللہ تعالیٰ کے لیے خاص کر دے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت انسان کے ظاہر و باطن دونوں پر ہے وَأَتْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ ظَاہِرَةً وَبَاطِنًا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی تمام نعمتیں تم پر انڈیل دی ظاہری بھی اور باطنی بھی ظاہرتن و باطنا جسمانی صفات اللہ تعالیٰ نے دی ہاتھ بنائے پاؤں بنائے دیکھنے کے لیے آنکھیں دی بات کرنے کے لیے زبان دی سننے کے لیے کان دی اسی کے ساتھ باطنی اوصاف انسان کو عطا فرمائے اس کو سوچنے کی اور سمجھنے کی محسوس کرنے کی یہ ساری صلاحیتیں اور سارے اوصاف اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے تو ظاہری نعمتیں بھی اللہ کی ہیں اور باطنی نعمتیں بھی اللہ کی ہیں اس کا حق یہ ہے کہ بندہ اپنے ظاہر و باطن دونوں سے اللہ کا شکر گزار بن جائے وہ اپنے اندر سے بھی اللہ کی طرف لپکنے والا ہو اپنے دل سے بھی اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونے والا ہو اور اپنے ظاہر سے بھی اپنے اعمال سے بھی اللہ تعالیٰ کی طرف دوڑنے والا ہو ففروا الی اللہ تو دوڑو اللہ کی طرف اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس لیے پیدا کیا کہ انسان وہ کرے جو اللہ اس سے چاہتا ہے اپنی مرضی کو چھوڑنا اور اللہ تعالیٰ کی مرضی کو اختیار کرنا اپنی چاہتوں کو قربان کرنا اور اللہ تعالیٰ کی مرضی کو اپنے ظاہر و باطن پر غالب کرنا یہ انسان کے وجود کا مقصد ہے نہ اس کے بغیر انسان کو دنیا میں کامیابی مل سکتی ہے نہ آخرت میں نہ اس کے بغیر انسان کو قلبی سکون اور راحت و اطمینان مل سکتا ہے اور نہ انسان کو دنیا میں اور آخرت میں خیر مل سکتی ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار اللہ کی یاد ہی سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے، اللہ کے تعلق، اللہ کی یاد اور اللہ کے ذکر ہی سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے، دل اسی سے اطمینان پاتے ہیں۔ جب تک ایک انسان اپنے ظاہر و باطن کو اللہ تعالیٰ کے لیے وقف نہ کرے اور اس کی زندگی کا یہ حال نہ ہو جو خود اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین، کہ اے نبی آپ کہیے، قل ان صلاتی میری نماز، ونسکی میری قربانی، ومحیای میرا جینا، ومماتی میرا مرنا، للہ رب العالمین اللہ ہی کے لیے ہے جو سارے عالمین کا رب ہے، وہ اللہ جو سارے عالمین کا رب ہے، جو ذرے ذرے کا رب ہے، جو ذرے ذرے کا خالق ہے، اس کا رب ہے، اس کا رزق دینے والا ہے، ہر چیز کی نگہبانی کرنے والا ہے، وہی اللہ اس لائق ہے کہ ہم اپنی زندگی اور موت، اپنا عبادات، ہماری ساری عبادات اس کے لیے وقف کریں۔ لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ بدانے کا عمر تھو، اور مجھ کو اسی کا حکم دیا گیا ہے۔ نبی کو حکم دیا جا رہا ہے کہ وہ نہ صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں بلکہ لوگوں کو بتلائیں کہ وہ صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں، وہ بدانک عمر تھو، اور اسی کا مجھ کو حکم دیا گیا ہے، وہ انا اول المسلمین، اور میں سب سے پہلے اس حکم کا اور دوسرے سارے احکام کا ماننے والا ہوں، میں سب سے پہلا مسلمان۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے تھے اور کامل بندے تھے، جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اس مقصد کی تکمیل میں کمال درجہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل تھا، کہ آپ اپنی کیفیات سے، اپنے جذبات سے بھی بندگی کی صفت سے معمور تھے، اور آپ کا قلب بندگی کے جذبات سے بھرا ہوا تھا، اور آپ کا جسم بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت سے بھرا ہوا تھا۔ آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ کلمات جو ابھی مغرب سے پہلے آپ نے سنے، افلا اکون عبدا شکورا، کہ دل میں تمنا یہ ہے کہ اللہ کے شکر گزار بندے بن جائیں، آپ تھے۔ اور جسم سے اظہار کیا ہے؟ جسم سے اظہار عبادت کے مجاہدے کا ہے۔ قلب میں تمنا کیا ہے؟ کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ بن جاؤں۔ لیکن جسمانی اعتبار سے آپ غور کریں کہ وہ مجاہدہ جو جوانی کی عمر میں ایک نہیں کر پائے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی 40 سال کے بعد کی عمر میں کر رہے ہیں۔ آپ کا قلب بھی بندگی کے جذبات سے معمور ہے، اور آپ کا جسم بھی اللہ کی عبادت کے جذبات کے ساتھ ساتھ اس کے اظہار سے بھرا ہوا ہے، زبان ذکر میں ہے، اور اسی طرح سے نگاہیں، اور ہر اعتبار سے جسم کا ہر عضو اللہ کے حکموں کو پورا کرنے والا ہے۔ اسی لیے وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون کی تفسیر میں علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کا قول بعض مفسرین نے نقل کیا کہ میں نے اس لیے پیدا کیا، لآمرهم وانهاهم، میں نے انسان کو اور جنات کو اس لیے پیدا کیا کہ میں ان کو حکم دوں اور منع کروں، کرنے کے کام جو اللہ کو پسند ہے میں ان کو حکم دوں، اور جن کاموں کو میں پسند نہیں کرتا جو اللہ کی ناپسندیدہ چیزیں ہیں، لآمرهم وانهاهم، تاکہ میں منع کروں۔ اللہ کو حق ہے کہ بندوں کو حکم دے، اللہ کو حق ہے کہ بندوں کو منع کرے، اس لیے کہ وہی ہمارا خالق ہے، وہی ہمارا رب ہے، وہی ہمارا رازق ہے، ساری نعمتیں تو اسی کی ہیں۔ وما بكم من نعمت فمن الله، کوئی نعمت تم پر ایسی نہیں ہے جو اللہ کی طرف سے نہ ہو، جو بھی نعمت تمہارے پاس ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے ہے، ساری نعمتیں اللہ کی، تو شکر بھی اللہ کا ہونا چاہیے، اور اس شکر کا اظہار قلب سے ہو، زبان سے ہو، اور بدن سے ہو۔ اسی لیے ابن القیم رحمہ اللہ اپنی کتاب الواب الصیب میں کہتے ہیں، جو الکلم الطیب کی تفسیر ہے، تشریح ہے، اس میں کہتے ہیں کہ شکر کے 3 رکن ہیں، لیے کہ قلب سے اس بات کا اعتراف کرے، اس بات کو مانے کہ نعمت صرف اللہ کی ہے، اللہ نے عطا کی، میرا کوئی کمال نہیں، اپنی نفی کرے. دو، زبان سے اللہ کی حمد کرے، اللہ کی تعریف بیان کرے کہ اللہ نے دیا الحمدللہ، اور بدن سے اس نعمت کے پانے کے بعد وہ کرے جو اللہ کو پسند ہو، اس نعمت کو اس طور پر استعمال کرے جو اللہ کی رضا والا عمل، اللہ کی نافرمانی اور اللہ کی غضب کا وہ عمل نہ ہو جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں ہم کو عطا کی ہیں وہ اس لیے عطا کی ہیں تاکہ ہم اللہ کو پہچانیں، تاکہ اللہ کی معرفت ہم کو صحیح طور پر پیدا ہو، تاکہ ہم ان نعمتوں کو حاصل کر کے ہم اللہ کی عبادت بہتر طور پر کرنے والے بنیں. لیکن انسان کے حال پر افسوس ہے کہ انسان نعمتیں اللہ کی لیتا ہے اور شکر کسی اور کا کرتا ہے، ساری نعمتیں اللہ کی لینے کے بعد وہ شکر کرنے کا جب موقع آتا ہے تو وہ نعمت اور وہ چیز جو اللہ تعالیٰ نے عطا کی وہ اللہ کی بجائے کسی اور سے جوڑ دیتا ہے. وَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ، کہ جب سمندروں کے اندر دریاؤں میں جب طوفان آتا ہے اور کشتیاں ڈوبنے کو ہوتی ہیں تو شرک کرنے والے، اللہ کو نہیں ماننے والے، اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک کرنے والے، ان کا بھی حال ہی ہو جاتا ہے. دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، صرف یہ نہیں کہا کہ اللہ کو پکارتے ہیں بلکہ اپنے پورے دین کو، اپنے وجود کو، اپنی کیفیات کو، اپنی طلب کو اللہ کے لیے خالص کرتے ہوئے، ایک ہی نقطے پر مرکوز رکھتے ہوئے صرف اور صرف اللہ کو پکارتے ہیں. دعوا اللہ مخلصین له الدین، اپنی پوری دین کے معنی علماء نے کہا عبادت کے ہوتے ہیں. مخلصین له الدین، اپنے پورے دین کو، اپنی پوری عبادت کو، اپنے پورے عمل کو، اپنی پوری دعا کو اللہ کے لیے خالص کرتے ہوئے اس کو پکارتے ہیں. وَلَمَّا نَجَّاهُ إِلَى الْبَرِّ، لیکن پھر اللہ جب ان کو بچا کے زمین پر خشکی پر لے آتا ہے، اب نہ وہ موجیں ہیں، نہ وہ کشتی کو ہچکولے کھانا ہے، اب نہ وہ پانی کی گہرائی ہے، نہ ڈوبنے کا ڈر ہے، جب زمین پر امن میں آ جاتے ہیں، وَلَمَّا نَجَّاهُ إِلَى الْبَرِّ اذا ہم یشرکو، تو پھر سے شرک کرنے لگ جاتے ہیں. اس لیے انسان مصیبت کے حالات میں اللہ کو یاد کرتا ہے، لیکن جب مصیبت اللہ زائل کر دیتا ہے تو پھر بندوں سے نسبت اس کی جوڑ کے کہتا ہے اگر فلانے نہیں ہوتے تو پھر مسئلہ حل نہیں ہوتا، اگر فلانے نہیں ہوتے تو ہم نہیں بچتے، اگر وہ نہیں ہوتے اور یہ نہیں ہوتے. جیسے دعا میں اخلاص تھا ویسے شکر میں اخلاص نہیں رہتا ہے. حق یہ ہے کہ جیسے طلب میں اخلاص ہے، جب مصیبت کے وقت جب اللہ ہی یاد آتا ہے تو جب اللہ تعالیٰ مسائل کو حل کر دے تو ان حالات میں بھی اللہ تعالیٰ کو ویسے یاد کرنا چاہیے جیسے کہ اس کی یاد کرنے کا حق ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی جو آیت میں نے پڑھی، اللہ تعالیٰ نے انسان کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، کسی اور کی عبادت کے لیے نہیں، اور وہ عبادت اللہ کے نزدیک مقبول ہے جس میں توحید ہو، جس عبادت میں شرک کی آمیزش ہو جائے، جس میں شرک کی ملاوٹ ہو جائے، اللہ کے نزدیک ایسی عبادت عبادت ہی نہیں ہے. ایسی عبادت اللہ کے نزدیک مقبول نہیں ہے. ایسی عبادت اللہ کے نزدیک اجر کی حقدار بننے کی بجائے وزر کی حقدار، وہ بوجھ ہے انسان کے اوپر جو کہ گناہ ہے، وہ آخرت میں پکڑ کا ذریعہ ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جہاں اپنی عبادت کا حکم دیا ہے وہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شرک سے منع بھی کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی عبادت کرو، کافی تھا اتنا. لیکن آگے فرمایا کیونکہ اللہ جانتا ہے بندے جب تک کہ پوری بات نہیں سمجھائی جائے سمجھ میں نہیں آئے گی، کیونکہ ہمیشہ انسان کا مسئلہ یہ رہا ہے کہ اللہ کی عبادت ترک کر کے شرک کرنے والے بہت کم ہوئے، اللہ کی عبادت کرتے ہوئے شرک کرنے والے اکثر امتوں میں زیادہ ہوئے ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی عبادت کرو، لیکن اسی کے ساتھ فرمایا وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرنا، معلوم ہوا کہ عبادت اس وقت تک کہ مقبول و مکمل اور صحیح نہیں ہے جب تک کہ وہ شرک سے پاک نہ ہو. ایمان اس وقت تک کہ صحیح نہیں ہے جب تک کہ وہ شرک سے پاک نہ ہو. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین آمنوا، جو میں نے شروع میں آیا ذکر کی، الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون. وہ لوگ الذین آمنوا جو ایمان لائے، کام ہو گیا نہیں، اب کام بڑھ گیا. الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم، اور انہوں نے اپنے ایمان میں ظلم کی ملاوٹ نہیں کی. یلبسو ملاوٹ کرنا، عام طور سے مفسرین نے یہی مانا لیا ہے کہ انہوں نے اپنے ایمان میں ظلم کی ملاوٹ نہیں کی. اولئک لہم الامن، ان کے لیے امن ہے، امن ہے دنیا میں اللہ کے عذاب اور ناراضگی سے، امن ہے قبر کے عذاب سے، امن ہے حشر کے میدان کی تکلیف سے، امن ہے صراط پر، ان کے لیے امن ہے آخرت میں. اولئک لہم الامن وہم مہتدون، اور یہی ہدایت یافتہ لوگ ہیں. دنیا میں اللہ کے دین پر چلنے کے اعتبار سے، صراط مستقیم کے پانے کے اعتبار سے، اور آخرت میں جنت کا راستہ پانے کے اعتبار سے. اس لیے کہ ہدایت اللہ کی دو ہیں، ایک یہ جو دار العمل میں ہے اور ایک دار الجزا میں ہے، کہ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ صراط مستقیم پر انسان کو جمائے، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ اس کو جنت والے راستے پر جمائے. یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرۃ، اللہ تعالیٰ جماتا ہے. یثبت اللہ الذین آمنوا، ایمان والوں، بالقول الثابت، ایک ایسے قول پر جو ٹھوس ہے، جماؤ والا قول ہے، جس میں جماؤ ہے. بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا، دنیا کی زندگی میں بھی، وفی الآخرۃ، اور آخرت میں بھی. الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم، وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان میں ظلم کی ملاوٹ نہیں کی، اولئک لهم الامن وهم مهتدون، یہی لوگ ہیں جو امن پانے والے ہیں، یہی لوگ ہیں جو اللہ کے نزدیک ہدایت یافتہ لوگ ہیں. ایک انسان اللہ کے نزدیک ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ وہ ایمان کے بعد بھی اپنے ایمان کو شرک سے محفوظ نہ رکھے. ایک بات عجیب معلوم یہ ہوئی کہ ایمان لانے کے بعد خطرہ باقی رہتا ہے، ایمان کے بعد آدمی کو امن میں نہیں آ جانا چاہیے، اس کو اپنے آپ کو امن میں نہیں سمجھنا چاہیے، اس اعتبار سے کہ ایمان لانے کے بعد میں، اللہ پر، اس کے اوصاف پر، اللہ کی صفات پر ایمان لانے کے بعد، ایک انسان کے لیے شیطان کی طرف سے بھڑکانے کا دروازہ کھل جاتا ہے. اس لیے کہ چور اسی کے پیچھے لگتا ہے جس کی جیب میں کچھ ہوتا ہے، جس کے پاس کچھ نہیں ہے، جو خالی ہاتھ ہے، چور اس کے پیچھے نہیں لگتا ہے. جہاں سے امید ہوتی ہے وہیں کوشش کرنے والا کوشش کرتا ہے. ایمان والا ایمان لانے کے بعد میں شیطان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس کو یا تو ایمان سے محروم کر دے یا اس کے ایمان کو بگاڑ دے. اور شروع سے اخیر تک شیطان نے یہی کیا ہے کہ ایمان لانے کے بعد میں ایمان والوں میں، ان کے عقائد میں کچھ ایسی چیزیں شامل کر دی جو ان کے ایمان کو برباد کر کے اللہ کے نزدیک اس ایمان کو غیر مقبول کر دیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایمان لائیں، اور اپنے ایمان میں جنہوں نے ظلم کی ملاوٹ نہیں کی. صحابہ کو یہ آیت سمجھنے میں تھوڑی دشواری پیش آئی، انہوں نے سمجھا کہ ایمان لانے کے بعد ظلم نہیں کیا، لیکن انسان کہیں نہ کہیں تو اس سے ظلم ہو جاتا ہے، کبھی اپنی ذات پر، کبھی گھر والوں پر، کبھی کسی پہ، کچھ نہ کچھ، کسی نہ کسی کا حق تو انسان انسان ہے، غلطی ہو جاتی ہے، کسی کا حق کبھی رہ جاتا ہے. ان کو ایسا لگا کہ اب جو آدمی ایمان لانے کے بعد کسی کے حق میں کمی کرے، چاہے اپنا ہی حق کیوں نہ ہو، جسم پر ظلم کرے، ایسا آدمی آخرت میں برباد ہوگا ایمان لانے کے باوجود. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کی روایت سے، بخاری نے بھی اس کو روایت کیا ہے، کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اینا لم یظلم، کون ہے ہم میں سے جس نے اپنے اوپر ظلم نہیں کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، تم نے لقمان کا قول نہیں پڑھا؟ تم کو لقمان کا قول نہیں معلوم؟ یا بنیا لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم. آخری وقت میں وفات کا وقت ہے حضرت لقمان کا. قرآن میں اللہ تعالیٰ سورۃ لقمان میں ذکر کیا ہے، آخری وقت میں بلا کر بیٹے سے کہا ہے، بیٹے لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا، اللہ کے ساتھ ہرگز شرک نہیں کرنا. ان الشرک لظلم عظیم، شرک بلا شبہ ظلم عظیم ہے، بہت بڑا ظلم ہے، چھوٹا موٹا نہیں ہے. مخلوق کے ساتھ ظلم بھی ظلم ہے، لیکن خالق کے ساتھ ظلم سب سے بڑا ظلم ہے. مخلوق کے حق میں ظلم کرنا، مخلوق کا حق اس کو نہیں دینا، مخلوق کا حق برباد کرنا، یہ بھی ظلم ہے، لیکن یہ مخلوق کے حق میں ظلم ہے. اللہ کا حق کیا ہے؟ اللہ کا حق یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کی جائے، اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کیا جائے. یہ حضرت معاذ ابن جبل سے سمجھایا تھا، معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ کو کیا پوچھا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، بخاری مسلم دونوں روایت کیا ہے. سوار تھے ساتھ میں، پوچھا ہے معاذ تین بار کا، اور اس کے بعد میں کہا کہ جانتا ہے اللہ کا بندوں پر کیا حق ہے اور اللہ پر بندوں کا کیا حق ہے؟ کہا کہ اللہ ہوا رسول ہوا اعلم، اللہ بہتر جانتا ہے، اس کا رسول بہتر جانتا ہے، ہم کو کیا معلوم، اللہ ہوا رسول ہوا اعلم، آپ بہتر جانتے ہیں. کہا کہ اے معاذ، اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں. دو باتیں، اللہ کی عبادت کریں اور اس کی عبادت میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں. معلوم ہوا عبادت کرتے ہوئے شرک سے بھی بچنا ہے، صرف عبادت چلے گی نہیں، اللہ کی بھی عبادت کرتے ہیں. اللہ کی عبادت کریں اور اس کی عبادت میں کسی کو شریک کرنے سے بچتے رہیں. اور بندوں کا اللہ پر حق یہ ہے کہ جو اللہ کے ساتھ شرک نہ کرے، اللہ ان کو عذاب نہ دے. اللہ یعذب من لا یشرک بہ شیئا، کہ جو اللہ کے ساتھ شرک نہ کرے، اللہ اس کو عذاب نہ دے، یعنی اس کو دائمی عذاب نہ دے، اس کو ہمیشہ کے لیے جہنم میں نہ ڈال دے جو شرک کا حصہ ہے. انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار، کہ جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جنت کو حرام کر دیا ہے، جنت کو اللہ تعالیٰ نے اس پر حرام کر دیا ہے. فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جنت اس پر حرام ہو گئی ہے. ومأواہ النار، اور اس کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے. وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اللہ کا حق یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کی جائے، اللہ کی عبادت میں کسی کو بھی شریک نہ کیا جائے، چاہے وہ بڑی سے بڑی ذات کیوں نہ ہو. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہر شرک سے پاک ہے. اللہ کے ساتھ شرک کرنا نہ صرف اپنی آخرت کو برباد کرنا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی شان میں سب سے بڑی گستاخی ہے. لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، شرک ظلم عظیم ہے. عظیم کیوں ہوا؟ عظیم اس لیے ہوا وہو العلی العظیم. اللہ نے اپنے بارے میں کیا کہا؟ آیت الکرسی آپ پڑھتے ہیں آخری الفاظ میں، کیونکہ یہ آیت جو ہے قرآن کی سب سے اعظم آیت ہے، اور ختم بھی ہوتی ہے کس پر؟ لفظ العظیم، وہو العلی العظیم. اللہ العظیم ہے، عظمت والا ہے، کبریائی والا ہے، بڑائی والا ہے، بہت اونچا ہے، زبردست ہے. وہو العلی العظیم، سب سے بڑے کے حق میں اگر بگاڑ ہو، سب سے بڑے کے حق کو برباد کر دے، ضائع کر دے، سب سے بڑے کا حق اس کو نہ دے، اللہ اکبر، سب سے بڑے کا حق اگر اس کو نہ دے، تو اس کے حق کو مارنا، اس کے حق کو برباد کرنا، اس کے حق کو ضائع کرنا، یہ ظلم ہے، لیکن یہ عام ظلم نہیں، یہ سب سے بڑا ظلم ہے. اسی لیے کہا ان الشرک لظلم عظیم، بلا شبہ شرک ظلم عظیم ہے، سب سے بڑا ظلم ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ایمان ہو یا عبادت ہو، دیکھیے دونوں چیزوں کے ساتھ میں شرک کی ملاوٹ کا ذکر آیا ہے. الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، کہ ایمان میں بھی شرک ملتا ہے، عقائد میں بھی شرک آتا ہے۔ اللہ کی ذات و صفات کے اعتبار سے، اللہ کی ربوبیت میں اعتقاد کے اعتبار سے، اور اعمال میں بھی شرک آتا ہے، عبادات میں بھی شرک آتا ہے۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو۔ علماء کہتے ہیں کہ یہ عموم ہے اور نفی کے سیاق میں ہے، نکرہ اگر نفی کے سیاق میں آئے تو اس میں عموم کا معنی پیدا ہوتا ہے۔ علماء جانتے اس کی کیا معنی ہے، شیئن اشئی نہیں ہے، شیئن کسی چیز، اور نہ کے معنی میں آ رہا ہے۔ ولا تشرکو بھی شیئن، کسی چیز کو شریک مت، یہ وزن ہے اس کا، اردو میں نہیں ہو سکتا جو عربی میں ہوتا ہے۔ کسی چیز کو اللہ کے ساتھ شریک نہ کرو، اس میں شخصیات بھی آ جاتی ہیں، اس میں تمام موجودات آتی ہیں، چاہے اس میں حیات ہو یا نہ ہو، چاہے وہ حی ہو یا میت ہو، چاہے وہ تصورات میں ہو، پری ہو بھوت ہو، اس کو بھی تصور میں، پری کا تو وجود ہی نہیں ہے، لیکن اس کو بھی اگر اللہ کے ساتھ شریک کرتا ہے تو یہ کیا ہوا، یہ شرک ہوا، عقیدے میں شرک ہوا۔ ایک آدمی اگر اپنے عقیدے اور اپنی عبادت میں شرک سے نہیں بچتا ہے تو چاہے وہ نبی کا رشتہ دار ہو، چاہے وہ نبی کا ساتھ دینے والا ہو، چاہے وہ نبی کا سب سے قریبی ہو، چاہے وہ ایسا انسان ہو کہ جس کی تڑپ نبی کے دل میں ہو صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم، چاہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تڑپ ہو کہ یہ انسان ایمان لے آئے، چاہے اس کے مرنے کے بعد نبی کے دل میں پھر بھی تڑپ باقی رہے کہ مغفرت ہو، ایسے آدمی کی بھی مغفرت نہیں ہوئی۔ امام البخاری مسلم نے ایک روایت نقل کی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کا آخری وقت تھا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے میں، آپ جانتے ہیں جس نے تاریخ پڑھی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، سب سے آگے رہنے والے اور ایمان نہیں لانے والے، وہ آپ کے چچا تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دلی تمنا تھی کہ یہ ایمان لے آئے تاکہ جنت میں ان کا بھی داخلہ ممکن ہو جائے، تاکہ اللہ کے نزدیک ان کا ساتھ دینا مقبول ہو جائے۔ آخری وقت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے، دیکھا پاس میں دو آدمی بیٹھے ہیں، دونوں ساتھی ابو طالب کے، ابو جہل اور عبداللہ ابن ابی امیہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جا کے بیٹھ گئے، کہا اے چچا لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لو، میں اللہ کے پاس، اللہ کے نزدیک، اللہ کے آگے آپ کے لیے سفارش کروں گا، میں آپ کے لیے اللہ کے پاس سفارش کروں گا آپ کی نجات کے لیے، مغفرت کے لیے۔ لا الہ الا اللہ کہو، میں اشہد لک بہا عند اللہ، میں آپ کا گواہ بن جاؤں گا اللہ کے، جس کا نبی گواہ ہو جائے کتنی بڑی بات ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس کے حق میں گواہ بنے اس کی مغفرت کا کوئی شبہ اس میں باقی رہ سکتا ہے۔ لیکن ایک چیز چاہیے، بس کیا چیز رکاوٹ ہے، لا الہ الا اللہ کا اقرار۔ آپ کہہ رہے ہیں ایسے چاہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرو، میں اللہ کے پاس آپ کا گواہ بن جاؤں گا، احاج لک بھی، میں اللہ کے پاس حجت کروں گا آپ کے لیے، یعنی آپ کے لیے بچاؤ کی کوشش کروں گا۔ ساتھی جو تھے دو، جو شرک کے ساتھی تھے، کہنے لگے اے ابو طالب اترغب عن ملت عبد المطلب، عبد المطلب کے دین سے پھر جاؤ گے؟ دیکھیے کیا بات ہے، یعنی دین کوئی دلیل نہیں، کوئی بنیاد نہیں، باپ کا دین، باپ کے دین سے پھر جاؤ گے؟ عبد المطلب کون ہے؟ ابو طالب کے باپ۔ اپنے باپ کے دین، عبد المطلب کے دین سے پھر جاؤ گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل یہی بات کہتے رہے اور وہ اپنی بات کہتے رہے، آپ اپنی بات کرتے رہے، یہ لوگ اپنی بات کرتے رہے، یہاں تک کہ آخری بات جو ابو طالب کے زبان سے نکلی وہ یہی تھی کہ میں اپنے باپ عبد المطلب کے دین پر مرتا مر گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو قبول. وَأَبَى أَن يَقُولَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ, لا الہ الا اللہ کہنے سے انکار کر دیا. اب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل جو ہے آپ کے دل میں ابو طالب کے ساتھ دینے کی وجہ سے بچپن سے پالا تھا, 8 سال کی عمر سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنبھالا ہے. 8 سال سے لے کر تقریباً 48 سال کی عمر تک, 40 سال ہوتے ہیں, بتائیے کتنا ساتھ دیا ہے. ڈھال بنے ہوئے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے, کوئی قبیلہ ہمت نہیں کرتا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تکلیف پہنچانے کا. پلاننگ کرتے تھے لیکن ابو طالب بیچ میں آ جاتے تھے, اتنا ساتھ دیا لیکن ایمان نہیں, توحید نہیں, کلمہ قبول نہیں کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں تمہارے لیے مغفرت کی دعا کروں گا, مغفرت کی دعا کروں گا یہاں تک کہ مجھ کو منع نہ کر دیا جائے. اللہ تعالیٰ نے آیات نازل کی, ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. نبی کے لیے اور ایمان والوں کے لیے ہرگز اس بات کی گنجائش نہیں ہے کہ وہ مشرکین کے لیے مغفرت کی دعا کریں, اگرچہ وہ ان کے رشتے دار ہی کیوں نہ ہو, قریبی رشتے دار کیوں نہ ہو, اولی قربا نزدیک کے رشتے والے کیوں نہ ہوں, مغفرت کی دعا کرنے کا حق نہیں آپ. من بعد ما تبین لهم انهم اصحاب الجحیم, بعد اس کے کہ یہ بات واضح ہو چکی ہو کہ یہ جہنمی ہے, ان کا خاتمہ کفر اور شرک پر ہوا ہے. اور آپ کے لیے آیت نازل ہوئی, انک لا تهدی من احببت ولکن اللہ یهدی من یشاء, کہ اے نبی آپ جس کو چاہو ہدایت نہیں دے سکتے, تو اللہ ہے کہ جس کو چاہے ہدایت دے, اللہ جس کو چاہے ہدایت دے گا, آپ جسے چاہے ہدایت دے ایسا نہیں ہو سکتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہادی عالم, لیکن رہبری سنانے کے اعتبار سے, دل کے منوانے کے اعتبار سے نہیں, آپ رہبر ہیں. وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ, اے نبی آپ صراط مستقیم کی طرف رہبری کرنے والے ہو, لیکن اپنے چچا کے دل میں ایمان اتارنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بس میں نہیں. قلوب اللہ کی دو انگلیوں کے بیچ میں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں کوئی دخل نہیں ہے. چاہ رہے ہیں سامنے, دیکھیں کتنی عجیب بات, سوچے آدمی ذرا بیٹھ کے ٹھنڈے دماغ سے سوچے, آدمی سکون قلب کے ساتھ آدمی سوچے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا ہے اندر سے, ایمان لے آئے, زبان سے دعوت دے رہے ہیں, مانو 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 دعوت دے رہے ہیں, لیکن چچا نہیں مانتے. اور آج کوئی آدمی کہے فلاں صاحب کے ہاتھ میں ان کی نگاہ فلاں کے دل پہ پڑ گئی تو دل کا حال بدل گیا, بتائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کس کی نگاہ ہو سکتی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کس کی نگاہ ہو سکتی ہے, جو بہت ساری چھپی ہوئی چیزیں جو عام مخلوق سے چھپی ہوتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے دکھائیں. وہ آنکھ جو تمام محرمات سے بچنے والی, وہ آنکھ جو اللہ تعالیٰ کے شوق میں, اللہ تعالیٰ کی محبت میں رونے والی آنکھ, اللہ کی خشیت سے رونے والی آنکھیں دیکھ رہے ہیں ابو طالب, وہ زبان جو اللہ تعالیٰ کے کلام کو سب سے پہلے مخلوق کے سامنے بتلانے والی, پیش کرنے والی, وہ زبان سے بتا رہے ہیں. ابو طالب کے دل میں نہیں اتر رہی بات, یہ بتلاتا ہے, یہ بات ہمارے سامنے ایک بات واضح کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو سب کچھ کرنے والا ہے, اور مخلوق چاہے بڑی سے بڑی شخصیت ہو اس کی ایک حد ہے, اس کی عظمت اس کو ربوبیت میں داخل نہیں کر سکتی. اللہ رب ہے, باقی سب مربوب ہیں, کوئی رب نہیں سوائے اللہ کے, ہدایت اللہ دیتا ہے. ان علینا للہدا, ہدایت دینا ہمارے ہاتھ میں, ہم پر ہے ہدایت کی ذمہ داری, کوئی کسی کو ہدایت نہیں دے سکتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سامنے بیٹھے تڑپ کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں ابو طالب, زبان سے کہہ رہے ہیں ایمان لے آؤ, وعدہ کر رہے ہیں, ابو طالب کو ہدایت نہیں. کیوں؟ نام ابو طالب ہے لیکن دل میں طلب نہیں ہے, دل میں طلب نہیں ہے. اس لیے معلوم ہوا کہ جہاں طلب نہ ہو, جہاں اندر سے طلب نہ ہو, تو ایسے کو نبی کی دعوت سے بھی فائدہ نہیں ہوتا ہے. نبی کی طلب سے بھی ایسے کو فائدہ نہیں ہوتا ہے. کیوں؟ اس کے اندر کی طلب اس کے پاس نہیں ہے. اللہ اسی کو ہدایت دیتا ہے جس کے اندر طلب ہو ہدایت کی. وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ شورا میں, اور دوسرے مقامات پر بھی اللہ نے بات کہی, سورہ الرعد میں بھی اللہ نے بات کہی. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ, اللہ اس کو ہدایت دیتا ہے جو اللہ کی طرف بڑھتا ہے, جو اللہ کی طرف پلٹتا ہے, جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے. اناب ناب ینوب نوبتن, اناب رجوع کرنا, بڑھنا, پلٹنا, اللہ کی طرف متوجہ ہونا. جس میں چاہت نہیں ہے اس کو ہدایت نہیں ملتی ہے, جس میں خود چاہت نہ ہو اس کو ہدایت نہیں ملتی ہے, پھر نبی چاہے تو بھی نہیں ملتی ہے. یہ قصہ ہمارے لیے کئی باتیں سکھانے کے لیے کافی ہے. بری صحبت کا نقصان اس سے سمجھ میں آتا ہے, بری صحبت کتنی مضر ہوتی ہے اس سے سمجھ میں آتا ہے. باپ دادا کے دین کی آر, باپ دادا کے دین کو چھوڑے گا, وہ آخری وقت میں اگر ذہن میں بس جائے انسان کے, کفر پر خاتمہ ہوتا ہے. نبی کی بات میں رکاوٹ بن جاتا ہے. نبی کی بات میں رکاوٹ بنا تو کیا بنا, اپنے باپ کے دین سے پھر جائے گا, کہ نہیں پھر ہوگا, ٹھیک ہے, اسی پر خاتمہ, کفر پر خاتمہ ہو گیا. نبی کے مقابلے میں باپ دادا کے دین پر چلنا, یاد رکھے, نبی کے مقابلے میں. میں نہیں کہہ رہا ہوں باپ دادا کے دین کوئی چھوڑ دے, کوئی دوسرا دین اسلام کے سوا لے لے. باپ دادا کا دین اگر نبی کے مقابلے میں باپ دادا کی بات پر چلے گا, ایسا انسان, ایسے انسان کے سلسلے میں نبی کو حکم دیا جا رہا مغفرت کی دعا نہیں کرنا, اس کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کرنا. آپ بتائیں کتنی بڑی بات ہے, کتنی سخت بات ہے, اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کتنی زیادہ ہے ایسے انسان کے لیے جو یہ کرے. بہرحال یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ انسان کے لیے سب سے بڑی چیز جس کو اس کو یاد رکھنا ہے وہ یہ کہ وہ اپنے اس مقصد کو یاد رکھے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا ہے. اور اس مقصد میں سب سے بڑی رکاوٹ یہ ہے کہ شیطان ان دو باتوں میں سے کسی ایک بات میں انسان کو مبتلا کر دے جو اس کی عبادات کو, یا پوری عبادت کو, یا ایک عبادت کو برباد کرنے والا ہے. پچھلے درس میں آپ نے سنا ہم کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتے ہیں, اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. یہ جو کلمہ ہے یہ اسلام کی بنیادی تعلیمات میں سے پانچ بنیادی چیزوں میں سے پہلی بنیادی چیز ہے, اور اسلام میں داخلہ اس کی بنیاد پر ہوتا ہے. لیکن یہ کتنی اہم ہے, اگر توحید نہیں ہے پوری عبادات باطل, اگر اتباع سنت نہیں ہے تو وہ عبادت باطل جس میں سنت نہیں ہے. وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں اپنے نبی سے فرماتا ہے, وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ, اے نبی آپ کی طرف اور آپ سے پہلوں کی طرف, وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ, آپ کی طرف بھی ہم نے یہ وحی کی, آپ کی طرف بھی ہم نے پیغام بھیجا, اور آپ سے پہلے والوں جو پچھلے نبی تھے ان کی طرف بھی ہم نے پیغام بھیجا, ایک ہی پیغام سب کو بھیجا گیا. وہ پیغام کیا ہے؟ لئن اشرکت لیحبطن عمل, ایک عمل, دوسرا اس کی جزا. لئن اشرکت, اگر تو نے شرک کیا, لیحبطن عمل, تیرا عمل برباد کر دیا جائے گا. تیرا عمل, علماء نے کہا یہاں عمل اگرچہ واحد ہے لیکن اس میں اثر جمع کا ہے, اس میں مراد سارے اعمال ہیں. اس میں جو عمل کا لفظ ہے, تیرا عمل برباد کیا, کون سا عمل؟ سارے عمل. اس لیے کہ بعض اوقات واحد جمع کے طور پر بھی آتا ہے, وما بكم من نعمت فمن اللہ, یا جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ان تعدوا نعمت اللہ فلا تحصوها, کہ اگر تم اللہ کی نعمت کو گننا چاہو گن نہیں سکتے. یعنی ایک نعمت ہے جس کو گننے کا کیا مسئلہ ہے, نعمتوں کو, یہاں پر نعمت واحد ہے لیکن جمع کا وزن ہے. اسی طرح سے لئن اشرکت, اگر تو نے شرک کیا, لیحبطن عملک, تیرا پورا عمل برباد کر دیا جائے گا. اسی لیے نوح علیہ السلام کے بیٹے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا, انہ لیس من اہلک, تیرے گھر والوں میں سے نہیں ہے, اے نوح وہ آپ کے گھر والوں میں سے نہیں ہے. innahu amalun ghayru salih, uska amal bura hai. Kaun sa amal? Sare amal. Aur wo khas amal jo Allah ko bilkul bhi pasand nahi hai, usne shirk kiya hai, sara amal barbaad kar diya jayega. La yahbatanna amal wa la takunanna min al khasirin, aur tu ghata uthane walon mein se, khasara uthane walon mein se, nuksan mein pad jane walon mein se ho jayega. Allah taala ne ye baat nabiyon se kahi hai. Ulama ne is bare mein kaha کہ نبی کو تنبیہ کی گئی, اگرچہ نبی معصوم ہوتے ہیں, گناہ کو حضور کی بات ہے, خطا بھی انبیاء جو ہے نہیں کرتے ہیں, الا یہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تنبیہ مقصود ہو. انبیاء جو ہیں گناہ نہیں کرتے, ہمارا عقیدہ انبیاء معصوم ہوتے ہیں, گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں, لیکن اور گناہوں میں سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ شرک. انبیاء سے کیسے تصور کیا جا سکتا ہے کہ جو شرک کے روکنے کے لیے آئے ہوں وہ شرک کریں؟ پھر یہاں ایسا کیوں کہا جا رہا ہے؟ یہاں اس لیے کہا جا رہا ہے کہ یہاں قاعدہ بتلایا جا رہا ہے. سب سے افضل ترین شخصیات, اللہ کا مقرب بندہ, ایسا بندہ بھی اگر اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے اس کا سارا عمل برباد کر دیا جائے گا. قاعدے کے طور پر بتلانا مقصود ہے, شخصیت کے بارے میں بتلانا مقصود نہیں ہے. قاعدہ بتلایا جا رہا ہے, اگر بڑی سے بڑی شخصیت بھی شرک کرے اس کے سارے نیک اعمال برباد کر دیے جائیں گے, وہ گھاٹے میں پڑ جائے گا, تو باقی لوگ اپنے آپ ڈر جائیں گے. جب بڑے کے بارے میں قاعدہ ہے تو پھر ہماری کیا گنتی ہے, ہماری کیا اوقات ہے؟ اس آیت سے ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ شرک سارے اعمال کو برباد کر دیتا ہے. بدعات کی طرف آئیے, بخاری کی اور مسلم کی روایات اس سلسلے میں ہیں, دو روایتیں ہیں. من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد, جو کوئی ایسا عمل کرے جس کا ہم نے حکم نہیں دیا, جس کے کرنے کو ہم نے کہا ہی نہیں, فهو رد, وہ رد ہو جائے. من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد, جس نے ہمارے اس امر میں, ہمارے اس دین میں کوئی ایسی چیز نکالی جو اس میں پہلے سے نہیں تھی, جو اس میں نہیں تھی, وہ رد ہو جائے گی. شرک ساری عبادات کو برباد کر دیتا ہے. بدعت اس عبادت کو برباد کر دیتی ہے جس میں شامل ہو جاتی ہے. شرک و بدعت انسان کے اعمال, اس کی عبادات, اس کی حسنات, اس کی نیکیاں, ان سب پر پانی پھیر دیتے ہیں. بتائیے شیطان کے لیے آسان کام کیا ہے؟ شراب پلانے میں لگا دے, جوا کھیلنے میں لگا دے, پھر مسلمان آتا ہے, اللہ معاف کر دے غلطی ہو گئی, چھٹی. شیطان کی پوری محنت برباد. اس کو ایسے کام میں لگاؤ کہ وہ نیکیاں کرتا رہے اور یہ سمجھتا رہے کہ میں نیک کام کر رہا ہوں, اس کے ساتھ ایک ایسا کام اس سے کرا دو نیکیاں برباد بھی ہو جائیں, ہوش میں بھی نہ آئے, ہوش میں نہ آنے پائے. یہ سمجھتا رہے کہ میں اچھا کام کر رہا ہوں اور ایسا کام ایک کروا دو کہ ساری نیکیاں ایک ساتھ برباد ہو جائیں. سب سے اس کے لیے کروانے جیسا عمل کوئی ہے, ایسا عمل جس سے ساری عبادات برباد ہو جائیں, ساری نیکیاں برباد ہو جائیں, ایسا عمل ہے کون سا؟ خود اللہ تعالیٰ نے خبر دی, لئن اشرکت لیحبطن عملک, اگر تم نے شرک کیا تیرا عمل برباد کر دیا جائے گا. عمل کرتا رہ اور برباد اللہ کے نزدیک ہونے والا ہے. تجھ سے شرک بھی کروا دوں گا دھوکے کے ذریعے سے, دھوکے کے ذریعے سے. کوئی سامنے سامنے آ کے مسلمان سے کہ چلو شرک کریں گے, مسلمان کہ نہیں ہم شرک نہیں کرتے, ہمارے اسلام میں منع ہے. بھولا بھالا مسلمان کاہے کو شرک کرے گا؟ ہر مسلمان کو عام طور سے معلوم ہوتا ہے شرک اسلام میں منع ہے. ظاہر بات ہے شیطان ایسا نہیں کرے گا کہ آ کے دعوت دے چلو شرک کریں, بلکہ وہ شرک کو مزین کرے گا, خوبصورت بنا کے پیش کرے گا تاکہ شرک کو بے شرک سمجھے, بدعات کو بے بدعات سمجھے, بلکہ شرک ہی کو ایمان سمجھنے لگ جائے اور بدعات کو دین سمجھنے لگ جائے. شیطان نے یہی امت کے ساتھ میں کیا اور بہت سارے افراد نہ صرف اس امت کے, پچھلی امتوں کی بھی اس میں مبتلا ہو گئے. پچھلی امتوں میں بھی اور سب سے پہلی امت میں بھی یہی بات اس نے کی. اس نے باطل کو حق بنا کے دکھایا, وہ چیز جو اللہ کے نزدیک مبغوض ہے اس نے اللہ کے نزدیک محبوب بنا کر اس کو دکھایا. اچھے جذبے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے انسان کو غلط عمل میں ڈال دیا ہے. آج کے درس میں، آج کی اس گفتگو میں، آج کے اس خطاب میں، اس تھوڑے سے وقت میں انشاءاللہ اسی بات پر ہم غور کریں گے کہ یہ جو بیماری ہے جس کے ساتھ اگر آدمی مر جائے تو یہ بیماری اس کو ہمیشگی کی جہنم کا سبب بن جاتی ہے. وہ بیماری آئی کہاں سے انسانوں میں؟ کوئی آدمی کہے گا آئی کہاں سے، کیا ضرورت ہے، برا ہے بس ہو گیا، آیا کہاں سے، کیوں، ضرورت کیا ہے؟ اس لیے کہ تاریخ ہمیشہ اپنے آپ کو دہراتی ہے، اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کہی اپنے دور کے اعتبار سے بھی. آپ نے کہا، مسلم کی حدیث ہے، بدا الاسلام غریبا و سیعود غریبا کما بدا فطوبا للغرباء. اسلام جب شروع ہوا تو وہ اجنبی تھا، وہ پھر ویسا ہی اجنبی ہو جائے گا جیسا کہ شروعات میں تھا. تو خوشخبری ہے اجنبیوں کے لیے. مسند احمد کی روایت میں، اناس صالحون فی اناس سوء کثیر من یعصیہم اکثر ممن یطیعہم. یہ تھوڑے سے نیک لوگ ہوں گے بہت سارے بروں کے بیچ میں، جو ان کی نہیں مانیں گے وہ بہت زیادہ ہوں گے ان کے مقابلے میں جو ان کی مانیں گے. نہیں ماننے والے زیادہ ہوں گے، ماننے والے تھوڑے ہوں گے. تو اسلام کی شروعات ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی دین پیش کیا جو سارے نبیوں کا دین تھا. شرع لکم من الدین ما وصا به نوحا، پورے انبیاء کو ذکر کیا، یہ وہی دین ہم نے تم کو دیا ہے جو نوح کو دیا تھا علیہ الصلوۃ والسلام، اور یہ وہی دین ہے جو ابراہیم علیہ السلام کا تھا، ملت ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کی ملت ابیکم ابراہیم، یہ وہی ملت ہے، یہ وہی دین ہے جو ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے. لیکن ابراہیم علیہ السلام کے دین میں ایسا تغیر و تبدل، ایسی تبدیلی، ایسا چینج ہو گیا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ابراہیم علیہ السلام ہی کے اولاد میں سے تھے اور آپ خاتم النبیین تھے، آپ افضل الانبیاء، امام الانبیاء والمتقین، آپ نے جب دعوت شروع کی مکہ کی گلیوں میں، مکہ کے بازاروں میں، تو وہی قوم اسی نے کہنا شروع کیا، اجعل الالہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب. اس نے سارے معبودوں کا ایک ہی معبود بنا ڈالا، تو بڑی عجیب بات ہے، بڑی عجیب بات ہے. سارے معبود چھوڑو، ایک معبود پکڑو، سارے معبود چھوڑ دو، ایک ہی اللہ کی عبادت کرو. ان ھذا لشیء عجاب، کیا عجیب بات لایا ہے، کیسی عجیب بات لے کر آیا، یہ کون سی نئی نئی بات لے کر آیا. اس لیے کہ بگاڑ جب غالب ہو جاتا ہے اور بگاڑ ایک لمبے دور تک باقی رہتا ہے تو پھر اصلاح خود بگاڑ دکھائی دینے لگتی ہے. غلط باتیں سماج میں جب رچ بس جاتی ہیں، رگ رگ میں سماج کی جب بس جاتی ہیں، پھر کوئی آ کے پھر اسی پہلی حالت پر جو بیماری سے پہلے تھی لانے کی کوشش کرتا ہے، تو وہ خود جو ہے وہ خود زہر دکھائی دینے لگتی ہے، وہ دوائی دکھائی نہیں دیتی ہے. یہی ہمیشہ سے ہوا ہے. یہی وجہ ہے کہ نوح علیہ السلام، اس بگاڑ کے بعد جب نوح علیہ السلام نے دعوت شروع کی تو لوگوں نے ان کی بات کا انکار کیا. آئیے دیکھتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کی جو قوم، اس لیے کہ نوح علیہ السلام اللہ کے انبیاء میں سے اور اللہ کے رسولوں میں سے پہلے رسول تھے، اگرچہ پہلے نبی آدم علیہ السلام ہیں لیکن پہلے رسول نوح علیہ السلام تھے. بخاری کی بھی روایت ہے اور اسی طرح سے فتح بغدادی وغیرہ نے بھی ذکر، تاریخ ابن عساکر نے بھی ذکر کیا اس کو تاریخ دمشق میں صحیح سند کے ساتھ میں، حضرت انس سے، کہ اول نبی ارسل نوح، سب سے پہلے نبی جو رسول بنا کر بھیجے گئے یہ نوح علیہ السلام تھے. اور حدیث شفاعت میں تو ہے ہی ہے کہ آپ پہلے رسول ہیں جن کو زمین پر بھیجا گیا، یعنی زمین پر رسالت عطا کی گئی. تو پہلے رسول نوح علیہ السلام، ان کی قوم کا بگاڑ کیا تھا، یا آدم علیہ السلام کی اولاد میں بگاڑ اگر آیا تو وہ کس بنیاد پر آیا، کیسے آیا، آج کے درس میں انشاءاللہ دلائل کی روشنی میں کچھ باتیں، وقت کی قلت ہے، میں انشاءاللہ کچھ باتیں ذکر کرنا چاہوں گا اور اس سے کیا استفادہ ہم کو ہوتا ہے. بہت سارے اسباب، اس میں جتنا غور کریں اس کے لیے زیادہ ہے. چھ باتیں میرے ذہن میں آئیں اور علماء نے جو ذکر کی میں نے جمع کی، کہ نوح علیہ السلام کے قصے میں اور جس طرح سے ان کی قوم میں شرک پھیلا، جس کو ہم شرک پھیلا کی بجائے شرک شروع ہوا کہہ سکتے ہیں، اس لیے کہ اس سے پہلے شرک کا وجود ہی نہیں تھا. شرک کی جو شروعات ہوئی انسانیت میں، بنی آدم میں، ابن آدم میں، آدم علیہ السلام کی اولاد میں، پہلا موقع کہاں سے شرک شروع ہوا؟ یہ گندگی، اتنی بڑی برائی آئی کہاں سے، کیسے شروع ہوا؟ اس کو جاننا ضروری ہے تاکہ ہم دھیان دیں کہ کیسے بگاڑ آتا ہے، تاکہ کہیں ہمارے سماج میں تو نہیں آیا. جن اسباب کی بنیاد پر اس کو پنپنے کا موقع ملا، جس کو موقع ملا آنے کا سماج میں، کہیں ہمارا سماج بھی تو ان کمزوریوں کا حامل نہیں ہے، یہ دیکھنا ضروری ہے. اور وہ چیزیں ہم کو اپنے اندر سے نکالنی پڑیں گی جن کی بنیاد پر شیطان کے لیے آسان ہو جاتا ہے کہ گمراہ کر کے شرک و بدعت میں مبتلا کرتے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں وہ کیا باتیں. نوح علیہ السلام کی قوم پانچ معبودوں کو پوجتی تھی. وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونصرا. پانچ تھا وہاں پر. وقالوا لا تذرن آلهتكم، نوح علیہ السلام دعوت دیتے تھے چھوڑو ان کو، ظاہر بات ہے جواب میں وہ کیا کہیں گے، مت چھوڑو ان کو. معلوم ہوا توحید ایسے معبودوں سے چھڑانا لازم کر دیتی ہے جو اللہ کے ساتھ جن کی عبادت کی جاتی ہے. وقالوا لا تذرن آلهتكم، نوح علیہ السلام کی قوم کے جو بڑے لوگ تھے جن کا غلبہ تھا، جن کا اثر تھا سماج میں، کہنے لگے چھوڑنا مت، لا تذرن آلهتكم، اپنے معبودوں کو چھوڑنا نہیں، ان کی باتوں میں مت آ جانا، اپنے معبودوں کو چھوڑنا نہیں. کون سے معبود؟ ودن، ود، سواع، یغوث، یعوق اور نصر. ان پانچوں کو بالکل چھوڑنا نہیں، ان کو پکڑے رہنا ہے، ان پہ جمے رہنا، ان کی عبادت کرتے رہنا، ان کی باتوں میں نہیں آنا جو کہتے ہیں کہ یہ شرک ہے. وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا یغوث ویعوق ونصرا. یہ کون لوگ تھے، یہ کیا چیزیں تھیں؟ اگر ہم غور کریں گے پانچ معبود جو نوح علیہ السلام کی قوم میں معبود بنے، کیا لکڑی پتھر تھے؟ کیا چاند ستارے تھے؟ کیا تھے؟ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حبر الامہ ہیں، امت کے مفسر، جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا اللہم فقہ فی الدین وعلمہ التأویل، اے اللہ اس کو دین کی سمجھ دے، اس کو قرآن کی تفسیر کا علم دے. بخاری نے اس کو روایت کیا، اللہم علم الحکمہ، اے اللہ اس کو حکمت عطا فرما. کئی دعائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ابن عباس کے لیے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہتے ہیں کہ اسماء رجال صالحین فی قوم نور، یہ پانچ لوگ جو تھے یہ کوئی لکڑی پتھر نہیں تھے، یہ قوم نوح میں نیک لوگوں کے نام تھے، یہ صالحین تھے، یہ اللہ والے تھے. نیک لوگ، قوم نوح کے نیک صالح لوگ تھے. اسماء رجال صالحین فی قوم نوح فلما ہلکوا، جب ان کی موت ہو گئی، جب ان کی وفات ہو گئی، اوحى الشیطان الی قومہم، شیطان نے ان کی قوم کی طرف یہ وحی کی، یہ وسوسہ ان کے دلوں میں ڈالا. کیا وسوسہ ڈالا؟ انصبوا الى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها انصابا، جہاں ان کی بیٹھک ہوا کرتی تھی ان اللہ والوں کی. دیکھیے اولیاء کا اقرار و تعظیم یہ اپنی جگہ پر ہے. صالحین جو اپنی زندگی میں ایمان و تقویٰ کا ثبوت دیں، اللہ کے حکموں کو پورا کرنے میں دوسرے لوگوں سے سبقت لے جائیں، ایسوں کا اکرام خود قرآن میں موجود ہے، ان اکرمکم عند اللہ یتقاکم، متقین کا اکرام خود اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے. اولیاء اللہ کا ہم انکار نہیں کرتے ہیں، نہ ولایت کا کرتے ہیں، نہ کرامات کا کرتے ہیں، لیکن یہاں جو مسئلہ پیش آیا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ذکر کر رہے ہیں کہ مسئلہ ہوا کیا ہے. اسماء رجال صالحین فی قوم نوح، یہ نیک لوگ تھے جو قوم نوح میں تھے، جب ان کی وفات ہو گئی، جب ان کی موت ہو گئی، شیطان کو موقع ملا، کوئی تو موقع اس کو ملے، یہ موقع اس کو ملا، اس نے ان کی طرف یہ دل میں بات ڈالی، یہ وسوسہ ڈالا، یہ پیغام ان کو دیا. کیا پیغام دیا؟ اوحا الی قومہم، ان کی قوم کے فلما ہلکوا اوحا الشیطان الی قومہم، جب ان کی موت ہو گئی شیطان نے ان کی قوم کی طرف یہ وسوسہ ڈالا، وحی بھیجی، ان انسبوا الی مجالسہم التی کانوا یجلسون فیہا انصابا، کہ ان کی جو مجلس ہے ان مجالس میں جن میں وہ بیٹھا کرتے تھے وہاں ان کے انصاب بناؤ، ان کے بت بناؤ، ان کے بت بناؤ، اور وسموها باسمائهم، اور ان کا نام بھی ان کا نام رکھو، جو ان کا نام کو ان کا نام، بتوں کے نام وہی رکھو جو بزرگوں کے نام تھے، بزرگوں کے نام بتوں کو دیے گئے، کیوں؟ یادگار کے طور. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَفَعَلُوا، کیا انہوں نے جیسے شیطان نے بتایا، جیسا وسوسہ دل میں ڈالا ویسا انہوں نے کیا. فَلَمْ تُعْبَدْ، ابھی بھی ان کی عبادت نہیں ہوئی تھی. حَتَّى اِذَا هَلَكَ أُولَئِكَ وَتَنَسَّخَ الْعِلْمُ عُبِدَتْ، یہاں تک کہ جب یہ لوگ مر گئے جنہوں نے وہ بت بنائے تھے، یہ بت بنائے تھے، یہ لوگ مر گئے، اور وَتَنَسَّخَ الْعِلْمُ، وہ تنسخ العلم، وہ علم دھندلا ہو گیا. حافظ ابن حجر فتح الباری میں کہتے ہیں کہ وہ علم، خصوصاً وہ علم کے کس مقصد سے یہ بنائے ہیں، ان بتوں کو یہاں رکھا کیوں ہے، وہ علم چلا گیا. تو پھر کیا ہوا؟ ان کی عبادت شروع ہو گئی، ان کی عبادت شروع ہو گئی. شیطان نے پہلے دلوں میں ڈالا کہ یہ جو بزرگ تمہارے ہیں ان کی مورتیاں بناؤ، اور ان کو اپنے، ان کی جہاں بیٹھک ہوا کرتی تھی، جہاں نشست و برخاست جو بھی تھا ان کا، وہاں رکھو تاکہ تمہارے لیے یادگار قائم ہو بزرگوں کی. یادگار بعد میں کیا دریا بن گئی؟ شرک کا دریا بن گئی. کیوں؟ اس لیے کہ بعد کی قوم کو یاد ہی نہیں رہا یہ تھا کیوں. آج بھی آپ دیکھیں بہت سے مسلمان، بہت سے لوگ جو بعض اوقات شرک میں مبتلا ہوتے ہیں، وہ رسمی طور پر اعمال کرتے رہتے ہیں، ان کو نہیں معلوم ہوتا کہ یہ ہوا کیوں. بہت ساری چیزیں جو مسلمان آج کرتے ہیں جن کی قرآن و سنت میں کوئی بنیاد موجود نہیں، کوئی بنیاد موجود نہیں، ان سے آپ پوچھے کیوں کرتے ہیں؟ کوئی ہمارے ابا کرتے تھے، ہمارے ابا کرتے تھے، آپ کے ابا کیوں کرتے تھے؟ دادا کرتے تھے. یہی سلسلہ چلتا ہے، کسی کو نہیں معلوم کیوں ہو رہا ہے، اس لیے کہ معلوم نہیں ہوتا ہے وجہ اور سبب کیا ہے. اکثر اوقات ہوتا یہ ہے کہ ایک انسان عبادتی عمل کرتا ہے لیکن وہ نہیں جانتا ہے کہ اس کی اصل بنیاد کیا ہے، اور باپ دادا کے عمل کو وہ اپنے لیے استناد بناتا ہے، دلیل بناتا ہے. شیطان نے یہاں یہی کیا، اس نے پہلی قوم سے ایک کام کروایا، پہلی نسل سے ایک کام کروایا، اور دوسری نسل کے پاس وہ علم باقی نہیں رہا کہ اس کا سبب کیا ہے. اور دوسری نسل کے بارے میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فلم تعبد حتی اذا ہلک اولئک وتنسخ العلم عبدت، کہ جب وہ علم چلا گیا، وہ سبب چلا گیا، کیوں ایسا کیا گیا تھا، کیوں یہ بنایا گیا تھا، کیوں یہ بت نصب کیے گئے تھے، جب یہ علم ختم ہو گیا تو پھر بعد کی جو قوم ہے وہ انہی کی عبادت کرنے لگی. اس روایت کو امام البخاری نے کتاب التفسیر میں سورہ نوح کی تفسیر میں ذکر کیا ہے. ایک دوسری روایت میں اس معاملے پر اور شیطان کا جو عمل تھا بھڑکانے میں اور گمراہ کرنے میں، اس پر مزید روشنی پڑتی ہے، جس کو ابن جریر الطبری نے اپنی تفسیر میں اور ابن کثیر رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں، تفسیر ابن کثیر میں ذکر کیا ہے انہی آیات کے تحت. محمد ابن قیس تابعی ہیں، کہتے ہیں کہ اس آیات کی تفسیر میں ویغوث ویعوق ونصرہ کے ضمن میں کہتے ہیں کانوا قوما صالحین بین آدم ونوح، یہ جو پانچ جن کا ذکر کیا گیا، ود سواء یغوث یعوق ونصر، کانوا قوما صالحین بین آدم ونوح، آدم علیہ السلام
اور نوح علیہ السلام کے بیچ میں یہ صالح لوگوں کے نام تھے، یہ نیک لوگ تھے، بزرگ تھے، اللہ والے تھے.
وکان لهم اتباع یقتدون بهم،
اور بہت سے لوگ ان کی بات ماننے والے، ان کی اقتداء کرنے والے، ان کی پیروی کرنے والے تھے.
فلما ماتوا، جب ان کی موت ہو گئی، جب ان کی وفات ہو گئی، قال اصحابهم الذين كانوا يقتدون بهم،
ان کی ماننے والے، ان کی پیروی کرنے والوں نے آپس میں کہا، لو صورناهم كان اشوق لنا الى العباده اذا ذكرناهم، اگر ان کی مورتیاں ہم بنا لیں تو عبادت میں ہمارے لیے ان کو دیکھ کے شوق پیدا ہوگا. بعین ہی عبارت میں ذکر کر رہا ہوں، لو صورناهم لکان اشوق الینا فی العبادہ الی العبادہ، کہ اگر ان کی تصویریں، ان کی صورتیں، مورتیں ہم بنا لیں تو عبادت میں بڑا شوق پیدا ہوگا. کیوں؟ اچھوں کو دیکھ کے اچھا یاد آتی ہے. اب جب ان کی مورتی دیکھیں گے یاد آئے گا، ہاں یہ وہ بزرگ ہیں، یہ ایسے تھے، اللہ والے تھے، ذکر کرتے تھے اور نمازیں پڑھتے تھے، یہ عمل کرتے تھے، یہ عمل کرتے تھے. ان کو دیکھ کے ان کے اعمال یاد آئیں گے، ان کے اعمال یاد آئیں گے، ان اعمال کی عظمت دل میں پیدا ہوگی، عظمت پیدا ہوگی، عمل کرنا آسان ہوگا. لکان اشوق لنا الی العبادہ، عبادت کا شوق پیدا ہمارے اندر. نیت کتنی اچھی، اچھی نیت سے انہوں نے ان کی مورتیاں، تصویریں بنائی. فصوروہ، محمد بن قیس کہتے ہیں فصوروہ، انہوں نے ان کی تصویریں، مورتیں بنا لی. فلما ماتوا، جب ان کی موت ہو گئی، جب ان کی موت ہو گئی بنانے والوں کی، وجاء آخرون، اور دوسرے آئے، ان کی بعد ان کی اگلی نسل آئی، دب الیہ ابلیس، ابلیس ان کے پاس آیا، ابلیس ان کے پاس آیا. فقال انما كانوا يعبدونهم وبهم يسقون وبهم يسقون المطر، ابلیس نے آگے کہا کہ یہ جو ہیں تمہارے باپ دادا جو بھی تم سے پہلے تھے، یہ تو انہی کی عبادت کرتے تھے اور انہی کے طفیل، انہی کے وسیلے تو تم پر بارش ہوتی تھی. اسی لیے نوح علیہ السلام نے خاص طور سے بارش کی نسبت اللہ کی طرف کی ہے، تم توبہ کرو، رجوع کرو اور تقوی و ایمان اختیار کرو اور میری اطاعت کرو، تو پھر اللہ تعالیٰ بار یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ مدرارا لگاتار صحیح اوقات میں، صحیح مقدار میں، صحیح انداز میں بارش برسائے گا. مدرار کے معنی علماء نے ذکر کیے، صحیح وقت پر، صحیح انداز میں اور صحیح مقدار میں، کہ تم آرام کر رہے ہو گے، کام کے اوقات نہیں، بارش ہوگی. ایسی بارش نہیں کہ بھاگ لے جائے، اتنی نہیں ہوگی. ایسی نہیں کہ ہلاکت ہو جائے، ایسے انداز سے نہیں ہوگی، تھوڑی 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 ہوگی، صحیح ہوگی ایک دم. ان کے دلوں میں بات ڈالی، یہی تو ہے جن کی تمہارے باپ دادا عبادت کرتے تھے اور انہیں، وبہم یسقون المطر، انہیں کے ذریعے سے تو تم کو بارش ملتی تھی. اس لیے کہ بارش چابی ہے، بارش چابی ہے ساری خیر کی، پیداوار اس کے لیے بارش چابی ہے، چابی ہے. اسی طرح سے دنیا کی ساری صنعتیں، بارش نہیں ہوگا سارا معاملہ ٹھپ ہو جائے گا. بارش رک جائے تو کیسے لوگ تل ملانے لگتے ہیں، ورنہ بھولے رہتے ہیں بارش کو، تھوڑی تھوڑی بہت ہو جائے تو لوگ کہتے ہیں کیچڑ ہو گیا، یہ ہو گیا. بارش جب بالکل بند ہو جائے تو دونوں ہاتھ اٹھا کے اللہ سے بارش مانگتے ہیں، چھتری والے اب بارش مانگنے لگ جاتے ہیں. اب بارش جو ہے وہ بہم یسقون المطر، یہی تو ہیں جن سے تم کو، جن کے وسیلے سے، جن کے طفیل، یہاں با جو آیا ہے یہ اسی کے لیے آیا ہے، وہ بہم یسقون المطر، انہی کے تو طفیل، انہی کے تو ذریعے تم کو بارش ملتی تھی. پھر فعبدوہم، تو جب شیطان نے ان کے دلوں میں بات ڈالی، بلا تحقیق اس دل کے خیال کو مان لیا، شیطان کے وسوسے کو تسلیم کر لیا اور اس کے بعد ان کی عبادت میں لگ گئے. ابن کثیر نے اور ابن جریر الطبری نے اور اسی طرح سے دوسرے محدثین نے اس ضمن میں اس کو ذکر کیا ہے. یہ دو واقعات ہیں، یہ دو روایتیں ہیں، ایک بخاری کی، ایک تفسیر ابن کثیر کی، ایک عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور ایک محمد ابن قیس التابعی ان کی روایت. ان دو روایتوں میں اگر آپ غور کریں بہت ہی اہم اور قیمتی باتیں ہم کو ملتی ہیں. انسانی تاریخ کا وہ پنہ، انسانی تاریخ کا وہ مقام جہاں سے گمراہی کی ابتدا ہوئی ہے، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِ. وہ کون سا پوائنٹ ہے, وہ کون سا نقطہ ہے جہاں سے انسانیت اس سیدھی راہ کو چھوڑ کے بھٹک گئی؟ كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً, اللہ نے کہا فَبَعَثَ اللَّهُ نَبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ, لوگ ایک ہی امت پر تھے, لیکن دوسری جگہ کہا وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً, لوگ تو بس ایک ہی امت تھے. فَاخْتَلَفُوا, پھر انہوں نے اختلاف کیا, اختلاف میں پڑ گئے, نبوی تعلیم سے ہٹ گئے, اس وحی سے ہٹ گئے جو آدم علیہ السلام اور ان کے بعد دوسروں کو دی گئی تھی, اس توحید سے ہٹ گئے, اس صراط سے ہٹ گئے. وہ کون سا مقام تھا, کہاں سے بگاڑ شروع ہوا کہ بڑھتا ہی گیا بڑھتا ہی گیا, پھر انسانیت کی تاریخ میں کسی بھی دور میں شرک ختم نہیں ملتا ہے, شرک ہی شرک ہر دور میں. بلکہ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ, اکثریت کے بارے میں اللہ کا فتویٰ, اکثریت کے بارے میں اللہ کا فیصلہ کہ ان کی اکثریت اللہ پر ایمان لا کے بھی شرک کرتی ہے. انسانوں کا حال اللہ نے بیان کیا, عرب کے مشرکین کے بارے میں کہا اللہ پر ایمان لاتے ہیں, اللہ کا انکار نہیں کرتے, اللہ پر ایمان لاتے ہیں لیکن شرک کے ساتھ. کیا فائدہ؟ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ, شرک ایمان کے ساتھ جب مل جائے ایمان کو برباد کر دیتا ہے, ایمان قبول نہیں ہوتا ہے. شرک جب عبادات کے ساتھ مل جاتا ہے عبادات کو برباد کر دیتا ہے, عبادات نفع نہیں پہنچاتی ہے. یہ وہ مقام ہے, یہ وہ موقع ہے, یہ وہ جگہ ہے, یہ وہ حصہ ہے تاریخ کا جہاں سے انسانیت شرک کی اس راہ پر نکل گئی جس سے انسانیت جو ہے آج تک نکل نہیں پائی. اس سے ہم دیکھیں گے کیا کیا باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں. نمبر ایک, کیا پرابلم ہے, اس لیے سمجھنا بہت ضروری ہے, اگر نہیں سمجھیں گے اس کو تو بہت ساری برائیوں سے بچنا انسان کے لیے مشکل ہوگا. ان دو روایتوں سے اور نوح علیہ السلام کی قوم کی گمراہی, ان کا بگاڑ, ان کا فساد, ان کی بربادی, اس کے اسباب کیا تھے, ان پر غور کرتے ہیں. وہ کیا غلطیاں انہوں نے کی کہ خود وہ بھی اور ان کے بعد انسانوں کی تاریخ میں ہمیشہ ایک باب کھل گیا, شیطان کا عمل مضبوط ہو گیا, اس کو ایکسپیرینس مل گیا گمراہ کرنے کا, بھٹکانے کا, اور انسانوں کو برائی سے اس سے بڑھ کر اگلی برائی میں مبتلا کرنے کا. وہ کیا کمزوریاں تھیں, ان پر ہم غور کرتے ہیں. بہت کم وقت ہے, اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے, یہ باتیں اگر ہمارے سامنے آئیں اور اس کو ہم سمجھیں تو بہت ساری برائیوں سے بچنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا, اور بہت ساری گتھیاں جو جلدی سمجھ میں نہیں آتی, بہت سارے لوگوں کو سمجھاؤ سمجھ میں نہیں آتا. اگر غور کریں, ایک انسان کھلے ذہن سے غور کرے, دیکھیے کھلے ذہن سے غور کرنا انسان کے لیے بہت سارے مشکل حقائق آسان کر دیتا ہے, ورنہ تعصب کے ساتھ ایک انسان اگر سوچنے کی کوشش کرے, سمجھنے کی کوشش کرے, اکثر اوقات فائدہ نہیں ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ سب کو ایمانداری کے ساتھ میں اور انصاف کے ساتھ میں غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پہلی غلطی جو انہوں نے کی قوم نوح سے, جو پہلی غلطی ہوئی وہ یہ تھی کہ انہوں نے ایک ایسے عمل کو جس کا ثبوت نہیں تھا اس کو اپنے گمان سے اچھا بنا لیا, یا اس کو دوسرے الفاظ میں اگر میں کہوں تو انسان کی نیت کا اچھا ہونا اس کے گمراہی سے بچنے کی یقینی ضمانت نہیں ہے. اس کو پھر سے میں کہتا ہوں, یاد رکھیں, انسان کی نیت کا اچھا ہونا, اچھی نیت سے کوئی عمل شروع کرنا, اچھی نیت کی بنیاد پر کچھ کرنا, ضروری نہیں کہ آدمی گمراہ نہیں ہوگا. کیوں, نیت اچھی ہے نا, نیت اچھی ہے پھر بھی گمراہ ہو سکتا ہے. غور کیجئے, نوح علیہ السلام کی قوم کی نیت کیا تھی, اگر ہم ان کی مورتیں بنا لیں لکان اشوق لنا الى العباده, عبادت میں ہم کو بہت شوق پیدا ہوگا. نیت کیسی گندی نیت ہے, اچھی نیت ہے, بہت بہت عمدہ نیت, اللہ کی عبادت کی نیت ہے, اور تھوڑی نہیں بہت شوق پیدا کرنا عبادت کا, نیت اچھی ہے ہوئے گمراہ. اس لیے ایک بات معلوم ہوئی، بہت سارے لوگوں سے آپ کہیں ارے بھائی یہ ثابت نہیں ہے، یہ اچھا نہیں ہے، یہ غلط ہے، یہ اس کی دلیل نہیں ہے، کہا بھائی نیت اچھی ہے، نیت اچھی ہے، نیت کا اچھا ہونا عمل کے اچھا ثابت کرنے کے لیے کافی نہیں ہے، اس میں سنت کا ہونا بھی ضروری ہے۔ جب تک کہ انسان کے عمل میں اخلاص نیت اور اتباع سنت نہ ہو، اس کا عمل اللہ کے نزدیک مقبول نہیں ہے۔ جنت کے لیے دو چیزیں چاہیے، اخلاص نیت، اتباع سنت، پھر جنت، نہیں تو جنت نہیں۔ یہاں وہی مصیبت ہو گئی، نیت اچھی تھی لیکن عمل کیسا تھا؟ عمل نبی کا بتلایا ہوا نہیں، عمل شیطان کا بتلایا ہوا، لیکن ان کو لگ رہا تھا کہ ہم خود سوچ رہے ہیں، کیونکہ شیطان دل میں وسوسے ڈالتا ہے، انسان کو سمجھ میں بھی نہیں آتا ہے۔ انسان بعض اوقات سمجھتا ہے میں خود سوچ رہا ہوں، لیکن دل میں شیطان کا خیال ہوتا ہے جو گمراہ کرنا چاہتا ہے، شہوات ہوں یا شبہات ہوں یا پھر اسی طرح سے ضلالات ہوں، انسان کے دل میں خیالات آتے ہیں، شیطان ڈالتا ہے۔ ان کی نیت اچھی تھی، عبادت کا شوق پیدا ہوا، لیکن عبادت کے شوق کی نیت سے جو بت بنائے وہ اللہ کی عبادت میں شوق کی بجائے شرک کی طرف لے گئے۔ شوق کہاں چلا گیا؟ شرک کی طرف۔ تو اسے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ انسان کی صرف نیت اچھی ہو، کچھ بھی کرے نہیں چلے گا، نیت اچھی ہو کچھ بھی کرے نہیں چلے گا، نیت بھی اچھی ہو اس کا طریقہ بھی اچھا ہو، تبھی گمراہی سے انسان بچ سکتا ہے۔ اس کی دو مثالیں دوں گا، ایک مثال تین صحابی استثارا ذکر کر رہا ہوں، تو ان کو ذکر نہیں کروں گا اس لیے کہ وقت بہت ہم کو زیادہ چلا جائے گا، پھر سوال جواب بھی جو ہے ہم کو دیکھنا ہے۔ تین صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے پاس آئے، آپ کے ازواج سے عبادت کے بارے میں پوچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کیا ہے؟ انہوں نے بتایا ایسا ایسا رات میں عبادت کرتے ہیں، گھر میں اتنی عبادت۔ کأنہم تقالوها، صحابی کہتے ہیں ان کو تھوڑا کم لگا ہو، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجاہدہ کرتے تھے، لیکن آپ امت کے لیے اسوا بھی تھے، ایسا اسوا پیچھے چھوڑا کہ امتی کے لیے آسانی رہے، بہت کرتے اگر امت کو کرنا لازم ہوتا تو مصیبت ہو جاتی۔ آپ رحمت للعالمین تھے، آپ ایسا عمل کرتے تھے کہ ہر امتی کر سکے۔ کأنہم تقالوها، ان کو تھوڑا لگا، وہ تھوڑا اتنا بھی کام ہے اتنا تھوڑا، لیکن انہوں نے اس کی اچھی توجہ کی، کہا اینا نحن من النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کہاں، نبی کہاں، اور اللہ تعالیٰ نے تو آپ کی مغفرت ہی کر دی ہے، تو پھر آپ کو عبادت کی ضرورت کیا ہے؟ صحابہ بڑے اچھے لوگ تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوچا انہوں نے، تھوڑا صحیح لیکن ہمارے نبی کا عمل کہاں، تھوڑا عمل ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کریں، ساری امت کی ساری عبادات پر فوق ہے، ساری امت کی ساری عبادات سے بڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نیکی ہے، کہاں ہم، کہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کی تو مغفرت بھی ہو چکی ہے، نہ بھی کریں تو کوئی مسئلہ نہیں۔ ایک نے اس میں سے کہا میں روزانہ رات میں جاگوں گا، روزانہ رات میں قیام کروں گا، رات بھر جاگوں گا، رات میں سوؤں گا نہیں، رات بھر تہجد پڑھوں گا، عبادت کروں گا اللہ کی۔ دوسرے نے دن کی عبادت لی، کہ میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا، اصوم ولا افطر، میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا، کبھی روزہ چھوڑوں گا نہیں۔ تیسرے نے کہا یہ دن لے لیا، رات لے لیا، میں یہ کہا ولا اتزوج ابدا، میں نکاح ہی نہیں کروں گا، نہ دن کا معاش کا مسئلہ ہو، نہ رات کا حقوق کا مسئلہ ہو، مسئلہ ہی ختم، نکاح ہی نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سنا، باہر آئے، آپ نے تم ہو، تم نے ایسا ایسا کہا ہے، انتم الذین قلتم کذا وکذا، تم لوگ ایسا کہہ رہے تھے، ہاں، کہا کہ ایسا نہیں ہے، میں تم میں سب سے زیادہ اللہ کو ڈرنے والا اور اللہ کے تعلق سے تقویٰ والا ہوں، انی لاخشاکم باللہ واتقاکم لہ، خشیت قلبی ڈر، دل کا ڈر، اور تقوی اعمال میں پرہیزگاری کے اعتبار سے، ظاہر و باطن کے اعتبار سے، خشیت اور تقوی سے بالکل لبریز زندگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے زیادہ تم میں اللہ سے ڈرنے والا ہوں میں، سب سے زیادہ پرہیزگار میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن میرا حال یہ ہے کہ میں رات میں عبادت کرتا بھی ہوں، قیام کرتا ہوں، سوتا بھی ہوں، میں روزہ رکھتا بھی ہوں، نہیں بھی رکھتا ہوں، اور دیکھو میں نکاح بھی کرتا ہوں. فمن رغب عن سنتی فلیس منی, تو جو میرے طریقے سے میری سنت سے بے رغبتی کرے وہ مجھ سے نہیں, میرا اس کا کوئی رشتہ نہیں. فلیس منی کا جو قوت ہے اس میں, جیسے ہم کہتے ہیں ہماری زبان میں بھی کہتے, اس کا میرا کوئی رشتہ ہی نہیں, ختم. یعنی ایک دم ناپسندیدگی کا انداز ہے. فمن رغب عن سنتی, جو میری سنت سے اعراض کرے, منہ موڑے, اس کو کم سمجھے, اس سے دور ہو, اس کو چھوڑ کے کچھ اور تلاش کرے. فمن رغب عن سنتی فلیس منی, اس سے نہیں ہے, اس کا میرا کچھ نہیں. اس کو امام البخاری مسلم دونوں نے روایت کیا ہے. ذرا غور کیجئے اس کے اوپر, صحابہ کی نیت کیسی ہے, بہت اچھی نیت, گناہ کرنے کے لیے رات میں جاگ رہے ہیں, نعوذ باللہ, دن میں معاش کی وجہ سے سوچ رہے ہیں کہ میں دن میں ایسا ایسا کام کروں گا, بہت کام پہ جاؤں گا, روز صبح سے لے کے جاؤں گا, رات کو اوور ٹائم کر کے آؤں گا. نہیں, دن عبادت, رات عبادت, عبادت کا شوق, آپس میں ایک دوسرے پر عبادت میں سبقت لے جانا چاہ رہے ہیں اور مجاہدہ بہت کرنا چاہ رہے ہیں. مجاہدہ بہت ہو, نبی کے طریقے سے ہٹا ہوا ہو, ایسا مجاہدہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں. اللہ کو کیسے پسند آئے گا, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند وہی تھی جو اللہ کی پسند ہے. مجاہدے کی کثرت اگر سنت سے آزاد ہو جائے مقبول نہیں. مجاہدے میں غلو اللہ کو, اس کے رسول کو پسند نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فمن رغب عن سنتی فلیس منی, جو میری سنت سے اعراض کرے مجھ سے نہیں. معلوم وہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ روزہ عبادت نہیں ہے, نماز عبادت نہیں ہے, اور بیوی سے دور رہنا نیت کیا ہے, نیت اچھی ہے. نیت کا اچھا ہونا عمل کو اچھا نہیں کرتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سراہا نہیں, دیکھو میرے امتی بعد والوں کے لیے نمونہ بن جائیں گے, رات بھر جاگنے والے, دن بھر روزہ کبھی چھوڑنے والے نہیں, نکاح سے ہی دور بھاگنے والے, کتنے اچھے لوگ ہیں. یہ نہیں کہا, بلکہ کہا کہ فمن رغب عن سنتی فلیس منی. ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ ایک انسان بعض اوقات اس کی نگاہ اعمال کی کثرت پر ہوتی, بہت نیکیاں, اس میں سنت دیکھنا ضروری ہے. یہاں بھی وہی ہوا, ان کے اندر جذبہ تھا, نوح علیہ السلام کی قوم, جذبہ صحیح لیکن عمل 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 منمانا, منمانی کہاں تک لے جاتی ہے. اور اس سے ایک بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ اگر وحی سے آزاد ہو کر عبادات انسان کرنے لگ جائے, دروازہ کھول دے, تو بدعات بعض اوقات شرکیات تک لے جاتی ہیں, جس کی پہلی مثال نوح علیہ السلام کی قوم. شروع کہاں سے ہوا؟ بدعات, نیا عمل اپنے دل سے کر رہے ہیں. عبادت کا ان کی نیت عبادت کی نہیں ہے, ان کی عبادت کریں گے نہیں, لیکن اللہ کی عبادت کی نیت سے کیا ہوا وہ عمل جو نبی کی رہبری سے آزاد ہو جائے, اللہ کی طرف سے اس میں کوئی رہبری نہیں ہے, جس میں شیطان کا وسوسہ شامل ہو گیا ہے, وہ بعض اوقات انسان کو شرک تک لے جاتا ہے. یہ ہم کو نوح علیہ السلام کے قصے سے ملتا ہے. دوسری مثال لیجئے, ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ مسجد میں گئے, دیکھا کچھ لوگ بیٹھے ہیں ذکر کر رہے ہیں, حلقہ 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 نماز کے انتظار میں, اور میں سے ایک آدمی ہر حلقے میں کنکریاں رکھی ہوئی. امام الدارمی نے اس کو اپنی کتاب سنن الدارمی میں ذکر کیا ہے, سامنے کنکریاں رکھی ہوئی ہیں, اور میں سے ایک کہتا کہو اللہ اکبر 100 بار, 100 بار اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر گنتے اس میں, کہتے 100 بار یوں کہو لا الہ الا اللہ کہو, پھر وہ گنتے ہیں اس میں 100 بار سبحان اللہ کہو, 100 بار سبحان اللہ. انہوں نے دیکھا عبداللہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ, دیکھا اب ان کے لیے معاملہ التباس والا ہو گیا, کنفیوژن والا, عمل دکھ رہا تو اچھا لیکن تھا نہیں پہلے سے, ذکر کرنا غلط نہیں لیکن ذکر کی شکل غلط, عمل ثابت لیکن عمل کا طریقہ یہ ڈھانچہ ثابت نہیں. تو اپنے سے زیادہ علم والے کی طرف رجوع کیا, کون؟ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ. گئے گھر پہ, آئے نہیں تھے, انتظار میں رہے, گھر کے باہر جب آئے تو کہا یا ابا عبد الرحمن, اے ابو عبد الرحمن, ایک عمل میں نے دیکھا مسجد میں جو ہو رہا ہے, اور دیکھنے میں تو اچھا ہے لیکن نیا ہے, میں مجھ کو اس میں منکر دکھائی دیا, یعنی عجیب نیا ہے, میں اس سے پہلے اس عمل کو دیکھا نہیں ہوں, کہیں ثبوت نہیں ہے, لیکن یہ خیر ہی ہے, ذکر کرنا تو خیر ہی ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ تم نے کیا کہا؟ کہا میں نے کچھ بھی نہیں کہا, میں نے سوچا کیوں نہ آپ سے بیان کروں, آپ ہی چل کے دیکھ لیں, اگر آپ چلیں گے تو آپ ہی دیکھ لیں گے کیا ہو رہا ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نے ان سے کیوں نہ کہا کہ اس کی بجائے اپنے گناہ گن لو, تو کم سے کم میں ضمانت لیتا ہوں کہ ان کے گناہوں کی اللہ تعالیٰ ان کی نیکی کو برباد نہیں کرے گا. یہ گننے کی بجائے گناہ گنو اپنے. پھر چلے ان کے ساتھ میں مسجد میں آئے اور جا کر ہلکے پر ٹھہر گئے. اب کیا ہے, کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ اے ابو عبد الرحمن, ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے جو جملہ کہا میں مناسب سمجھتا ہوں کہ آپ اس کو سنیں, بے آئینی ہے. انہوں نے کہا ویحکم, برا ہو تمہارا, یا امت محمد, اے امت محمد, ما اسرع ہلاکتکم, کیسی جلدی تم ہلاکی کی طرف نکل گئے, کیسے جلدی تم ہلاکت کی طرف نکل گئے. ما اسرع ہلاکتکم, والذی نفسی بیدہ, وہذہ ثیابہ لم تبلا, ہؤلاء صحابۃ نبیکم متوافرون, یہ صحابہ ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے, اتنے زیادہ صحابہ, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے ابھی پرانے نہیں ہوئے اور آپ کے برتن ابھی نہیں ٹوٹے. یہ صحابی کہہ رہے ہیں, اتنے سارے صحابہ تمہارے بیچ میں ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کو بھی لمبا زمانہ نہیں گزرا ہے, آپ کے ابھی برتن نہیں ٹوٹے, کپڑے آپ کے پرانے نہیں ہوئے, اور والذی نفسی فی یدی, اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, انکم لعلی ملۃ ہی اہدا من ملۃ محمد او مفتتح باب الضلال, کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, یا تو ایسا ہے, یا تو ایسا ہے کہ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بڑھ کے, آپ سے بڑھ کے ہدایت پر ہو, یا پھر تم گمراہی کا دروازہ کھول رہے ہو, دو میں سے ایک. یا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ہدایت پر تم, یہ ڈانٹ ہے, اقرار نہیں ہے, ڈانٹ ہے, تو اپنے آپ کو زیادہ ہدایت پر سمجھتے ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے, یا پھر یہ حال ہے اور جو کہ یقینی تھا کہ تم گمراہی کا, ضلالہ کا دروازہ کھول رہے ہو. انہوں نے جواب میں کہا واللہ یا ابا عبد الرحمن ما اردنا الا الخیر, اکثر اوقات یہی جواب ہمارے بہت سارے بھائیوں کی طرف سے ملتا ہے, جب بھی کسی بات سے منع کیا جائے, ثابت نہیں ہے, وہ نیت اچھی ہے نا, نیت اچھی ہے, ہم ایسی نیت سے نہیں کر رہے, ہم اچھی نیت سے کر رہے ہیں. انہوں نے بھی یہی کہا, انہوں نے کہا اے ابو عبد الرحمن ہماری نیت اچھی ہے, ما اردنا بذلک الا الخیر, ہم نے اچھی نیت سے کیا, ہماری نیت خیر کی ہے, نیت خیر کی ہے. ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے کو جواب دیا وَكَمْ مِن مُرِيدٍ لِلْخَيْرِ لَن يُصِيبَهُ, کتنے خیر کے چاہنے والے اس کو پاتے نہیں ہیں, کتنے ایسے ہوتے ہیں نیت ہوتی ہے خیر کی, ملتی نہیں ہے خیر, کیونکہ خیر کہاں ملے گی, خیر کے راستے پہ چلنے سے, بہت سے خیر کے طالب خیر کے پانے والے نہیں بنتے ہیں, بہت سے خیر کا ارادہ کرنے والے ان کے حصے میں خیر نہیں آتی ہے, اور اس کے بعد وہاں سے وہ لوگ ایک ایک کر کے, اور انہوں نے آگے بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو ایک حدیث میں بتلایا کہ ایک قوم آئے گی جو قرآن پڑھے گی لیکن قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا, یعنی سمجھیں گے نہیں, اور یہ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے شکار کے پار تیر نکل جاتا ہے. ایک ایک کر کے سب اٹھ کے چلے گئے. تابعی کہتے ہیں عمرو بن سلمہ کہ میں نے یہ جو لوگ تھے جو حلقے لگا کر بیٹھے تھے ان کو بعد میں دیکھا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف خارجیوں کے ساتھ مل کر جنگ کرنے والوں میں یہی لوگ تھے جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ جہنم کے کتے ہیں. اتنی سخت بات سوچیے آپ, سننے کو کیسا لگتا ہے, جہنم کے کتے ان کو کہا اور کہا کہ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے شکار کے پار تیر نکل جاتا ہے. تم ان کی نمازوں کو دیکھ کے اپنی نمازوں کو اور ان کی عبادات کو دیکھ کے اپنی عبادات کو کم سمجھو گے لیکن دین سے ایسے نکل جائیں گے. یا ابا عبد الرحمن ما اردنا بذلك الا الخير. اے ابا عبد الرحمن ہماری نیت تو خیر ہی کی تھی لیکن خیر کی نیت کرنا انسان کو بعض اوقات اگر اس کا طریقہ صحیح نہیں ہو تو وہ خیر کی نیت بعض اوقات انسان کو خرافات میں مبتلا کرتی ہے. اولیاء کی تعظیم ضروری ہے لیکن بعض اوقات اولیاء کی تعظیم اگر حدود کو پار کر جائے تو شرک کا دروازہ کھل جاتا ہے. اعمال کا شوق اچھی چیز ہے, عبادات کا شوق اچھی چیز ہے لیکن یہ شوق اگر سنت سے آزاد ہو جائے اور اس میں غلو آ جائے بدعات کا دروازہ کھل جاتا ہے. اس لیے ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے تمام اقوال و افعال میں اس بات کو مد نظر رکھے کہ اس بارے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہیں. قرآن و سنت کا پابند ہو جائے اور کوئی ایسا عمل نہ کرے جس کے لیے قرآن و سنت سے اس کو دلیل نہیں ملتی ہے. تو یہ بنیادی بات تھی جو اس سلسلے میں یاد رکھنے کی. اور بھی اسباب اس میں ہیں. اس میں آپ دیکھیں کہ شیطان اپنی کوشش کیسے کرتا ہے. شیطان کا طریقہ برائیوں کو مزین کرنے کا ہے. لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ. اے اللہ میں, شیطان نے کہا, ابلیس نے اللہ سے وعدہ کیا ہے, وعدہ کیا ہے اور دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ نبھا رہا ہے. لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ, زمین میں میں ان کو, کن کو؟ آدم علیہ السلام کی اولاد, انسانوں کو. اُزَيِّنَنَّ لَهُمْ, مزین کر کے بتاؤں گا, برائیوں کو خوبصورت بنا کے پیش کروں گا. وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ, اور سب کے سب کو میں گمراہ کر دوں گا. إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ, سوائے کچھ تیرے نیک چنے ہوئے بندے, ان کو چھوڑ کے سب کو میں گمراہ کر دوں گا. کیسے گمراہ کروں گا؟ مزین بنا کے, خوبصورت بنا کے, برائی کو خوبصورت کر کے دکھاؤں گا. آپ بتائیں, آدم علیہ السلام کے قصے میں یہی ساری انسانیت کی تاریخ دکھائی دیتی ہے کیونکہ ان کو ایکسپیرینس نہیں تھا. آدم علیہ السلام پہلے انسان تھے, تجربہ نہیں تھا, دھوکے کا تجربہ نہیں تھا. فدلہما بغرور, اللہ نے کہا دھوکے سے گمراہ, دھوکے سے جو ہے ایک غلط چیز جو اللہ نے منع کی تھی اس کی طرف دھکیل دیا, مس گائڈ کر دیا. جس پیڑ کے قریب جانے سے منع کیا گیا تھا اس نے کیا کہا, ارے پیڑ تو ایسا پیڑ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے تم کو منع کیا ہے کہ تم فرشتے کی طرح ہو جاؤ گے یا ہمیشہ کی زندگی تم کو مل جائے گی. اب فرشتے کی طرح ہو جائے, فرشتے تو اللہ کی فرما بردار عبادت کرتے ہیں, نور والی مخلوق ہے, حاجات ان کے پیچھے نہیں, اس سے اچھا اور کیا ہوگا. اور عبادت کرتے ہیں, لمبی زندگی ملنا کیا پرابلم ہے؟ اللہ کی عبادت والے اوصاف مل جائیں اور ابدیت مل جائے, اس سے بڑھ کے کیا خیر ہوگی. کھا لیا لیکن کیا ہوا اس سے؟ بتایا تھا کیوں, اس سے کیا ہوگا, فرشتوں جیسے بن جاؤ گے, فرشتے بن جاؤ گے اور ہمیشگی ملے گی. لیکن ہوا کیا, لباس جسم کا جو تھا وہ اتر گیا, لباس جسم کا اتر گیا. شیطان کا یہی کام ہے. آپ بتائیے, برائی کو برائی کر کے پیش کرے گا تو کون اس پر چلے گا؟ دھوکا تو تبھی آدمی کھائے گا جب ایک برائی بھلائی بنا کے پیش کی جائے. خریداری میں آدمی کتنا پھنس جاتا ہے, خوبصورت بنا کے چیزیں پیش کرتا ہے بیچنے والا, لینے والا بیچارہ دیکھتا ہے باہر سے, لے لیا, موبائل کو بیچ رہا ہے, خریدا, گھر پہ آ کے لگا رہا, کہیں فون ہی نہیں لگ رہا, کیوں, اندر سے پورا خالی. پھل بیچ رہا ہے اور اوکے کا سٹیکر بھی اس کے اوپر ہے لیکن جیسے وہ سٹیکر ہٹا سوراخ اتری ہے, سوراخ بھی آئی نہیں, اس کے نیچے چھپا بیٹھا تھا, پورا پھل دے گا کہیں بھی سوراخ نہیں, کتنا اچھا دکھائی دے رہا, لال رنگ کا سیب ایک دم, جیسا کھولا تو سوراخ دکھائی دیا. اب کیا کر سکتا, اب خرید جا کے کچھ نہیں ہو سکتا. دھوکا خوبصورت بنا کے پیش کرنا شیطان کا کام ہی ہے. میں نہیں کہہ رہا سارے پھل والے بےچارے ایسے ہوتے, کوئی بیٹھا ہوگا بولے گا ہمارا نام لے, دھوکہ دینے کے لیے، گمراہ کرنے کے لیے شیطان کا حربہ یہی ہے. اس نے کہا ہے قرآن میں، اللہ نے ذکر کیا تاکہ امت پڑھتی رہے، لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، زمین میں ان کو میں برائیوں کو خوبصورت بنا کر پیش کروں گا، مزین بنا کے پیش کروں گا. اب ہم یہ کہیں گے برا کیا ہے اس میں، ہو سکتا ہے برا ہو اچھا دکھائی نہیں رہا، ہمارے دل کی طرف ہم نہ دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وحی اور تعلیمات کی طرف ہم دیکھیں کہ اس میں صحیح نکلتا ہے کہ نہیں نکلتا ہے. اگر ہم یہ کہنے لگے ہم کو تو اچھا دکھائی دے رہا ہے تو اچھا ہی تو دکھائی دے گا، جو بھی برائی میں مبتلا ہوتا ہے دین سمجھ کر، اس کو برائی سمجھ کے تھوڑی مبتلا ہوتا ہے، اس کو تو دین ہی سمجھ کر مبتلا ہوتا ہے. قل هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آؤ کیا تمہیں بتلائیں، قل اے نبی آپ کہیے، هل ننبئكم کیا ہم تم کو بتائیں، کیا ہم تم کو بتلائیں، بالاخسرین اعمالا اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ گھاٹے میں کون ہے، بے عملی نہیں اعمال کے اعتبار سے، عمل کرنے کے اعتبار سے، بالاخسرین اعمالا اعمال کر کے گھاٹے میں کون ہے اور سب سے زیادہ گھاٹے میں کون ہے عمل کے اعتبار سے، الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا جن کی کوششیں دنیا میں رائیگاں چلی گئی ہیں، ضل رائیگاں چلی گئی برباد ہو گئی، وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا اور وہ اسی گمان میں پڑے رہے کہ ہم کوئی بہت بھلا کام کر رہے ہیں. کوششیں برباد کیوں ہو گئی، شرک و بدعت کی وجہ سے. شروع میں نے بتلایا تھا کہ عمل برباد کیوں ہوتا ہے، لئن اشرکت لیحبطن عملک، عمل برباد کیوں ہوتا ہے، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، غیر محمود، الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا وهم یحسبون انہم یحسنون صنعا، ان کی کوششیں رائیگاں چلی گئی اور وہ یہی سمجھتے رہے کہ یہ کوئی نیک کام کر رہے ہیں. انسان نیک کام سمجھتا رہتا ہے، بعض اوقات وہ کام برا ہوتا ہے. اب کیسے فیصلہ کریں گے اچھا کیا برا کیا، فیصلے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا، وما کان الناس الا امتا واحدہ فاختلفوا، لوگ ایک ہی دین پر تھے پھر اختلاف میں پڑ گئے، اب کیا کریں. دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کان الناس امتا واحدہ وبعث اللہ النبیین مبشرین وانزل معہم الکتاب بالحق لیحکم بین الناس فیما اختلفوا، کہ اللہ لوگ ایک ہی دین پر تھے پھر وہ اختلاف میں پڑ گئے، تو اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا اور نبیوں پر کتاب نازل کی حق کے ساتھ تاکہ ان کے اختلاف کا فیصلہ وہ کریں اس کتاب کی بنیاد پر، اس وحی کی بنیاد پر جو اللہ کی طرف سے آئی. اس لیے اگر آج ہم چاہتے ہیں کہ اپنے اعمال کا جائزہ لے کر دیکھیں کہیں ہم کو بھی تو شیطان وہی نہیں کر رہا جو نوح علیہ السلام کی قوم کے ساتھ کیا، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم اچھا سمجھ لیں اور برا ہو. میزان کیا ہے، ترازو کیا ہے، میزان وہی ہے جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا ترکت فیکم شیئین لن تضلوا بعدہما کتاب اللہ و سنتی. امام الحاکم نے اور امام مالک نے موطأ میں اس کو ذکر کیا اور دوسرے محدثین نے، دو چیزیں اپنے بعد چھوڑے جا رہا ہوں، ان دو چیزوں کو مضبوطی سے تھامے رہو گے کبھی گمراہ نہیں. کیا ہے وہ دو چیزیں، اللہ کی کتاب اور میرا طریقہ، میری سنت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. اگر آدمی احادیث کا مطالعہ کرتا رہے اور علماء کی رہبری میں اس کو سمجھنے کی کوشش کرے، صحیح فہم کے ساتھ اس کو سمجھے، کتاب و سنت کو سلف کے فہم سے سمجھے، تو ایسا آدمی گمراہی سے بچے گا. ضمناً یہ بات ضروری میں محسوس کرتا ہوں کہ بتا دوں، یہاں یہ بات دیکھیں کہ وہ لوگ جو ذکر کر رہے تھے مسجد میں ان کو نیکی دکھائی دے رہی تھی، لیکن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ گمراہی ہے، یہ گمراہی ہے. اس لیے بہت ضروری ہے کہ ایک انسان اگر صحابہ سے آزاد ہو کر، صحابہ کے سلف کے فہم سے آزاد ہو کر، بعض اوقات قرآن و سنت کو سمجھنے کی کوشش کر کے بھی گمراہ ہو سکتا ہے، اس کو یاد رکھیں. اس لیے بہت ضروری ہے کہ ایک آدمی یہ دیکھے کہ یہ عمل اگر اس حدیث سے اس آیت سے مجھ کو لگتا ہے کہ یہ عمل اچھا ہے، یہ دیکھیں صحابہ نے بھی تو اس کو کیا کہ نہیں، اس لیے کہ ہم سے زیادہ قرآن کے سمجھنے والے وہ تھے. وحی کے نزول کے دوران موجود رہنے والے لوگ ان کو وحی نہیں سمجھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھنے والے, آپ کے پیچھے نمازوں میں سلام پھیرنے والے, آپ سے مصافحہ کرنے والے, آپ کے گھر میں آنے جانے والے, آپ کے ساتھ سفر حضر میں رہنے والے, آپ کو دیکھ کے مسکرانے والے, جن کو دیکھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے تھے, آخری وقت میں بھی خوش تھے, پردہ ہٹا کے دیکھا اور خوش تھے ایک دم, اس کے بعد کبھی باہر نہیں نکلے گھر سے. آخری حالت میں مسلمانوں کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا اور خوش خوش دنیا سے گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. ان سے اعتماد ہٹایا جائے یا ان کو چھوڑ کے ہم قرآن و سنت کو سمجھنے کی کوشش کریں, یہ خود گمراہی کا ایک دروازہ ہے. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہم کو صحیح فہم کے ساتھ بھی کتاب و سنت پر عمل کرنے کی اور اس کی دوسروں کو دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائے. یہی کچھ بنیادی باتیں تھیں جو آج کی اس گفتگو میں میں نے مناسب سمجھی. اللہ تعالی اس کو قبول فرمائے اور آپ کے آنے کو بھی قبول فرمائے. اس میں کوئی کمی کوتاہی ہوئی تو اللہ تعالی معاف فرمائے. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ وبعد. سب سے پہلے تو تعویذ کی جو تعریف ہے اس تعلق سے, ہمارے یہاں پر جو تعویذ جس کو کہا جاتا ہے عربی زبان میں اس کو تمیمہ کہا جاتا ہے, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں فرمایا, مسند احمد کی روایت ہے, من علق تمیمۃ فقد اشرک, جس نے تمیمہ لٹکایا اس نے شرک کیا. اسی طرح سے ایک اور روایت اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, من تعلق شیئا وکل الیہ, جو کوئی چیز لٹکائے اسی کے حوالے کر دیا جاتا ہے, اسی کے حوالے کر دیا جاتا ہے. ان احادیث سے اہل علم نے یہ بات کہی ہے کہ اس میں سارے تعویذ داخل ہیں. اس میں تفصیل ہے, بعض علماء اس طرف گئے ہیں کہ قرآنی تعویذ یا مسنون اذکار کے جو تعویذ یا تمائم ہوتے ہیں وہ جائز ہیں, یعنی بعض علماء کا کہنا ہے, لیکن صحیح بات اس میں یہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث میں کوئی استثناء نہیں ہے, کوئی ایکسیپشن نہیں ہے, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عام طور سے بات بتلائی کہ من تعلق شیئاً وکل الیہ. بعض لوگوں نے کہا کہ تمیمہ گھونگوں کو بولتے تھے جو لوگ لٹکاتے تھے یا فلاں فلاں چیزیں تھیں, شیئاً میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں. من تعلق شیئاً, اس میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں. کوئی انسان اگر شفا یا استعانت یا استمداد کے طور پر کوئی چیز گلے میں لٹکاتا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے وہ ساری چیزیں اس میں آتی ہیں. من تعلق شیئاً وکل الیہ, جو کوئی چیز لٹکائے اسی کے حوالے کر دیا جاتا ہے, یعنی یہ سختی کے ساتھ اس میں جو ہے ایک منع کا پہلو ہے, اسی کے حوالے, یعنی اللہ کی توکل سے نکل کر وہ اسی کے حوالے کر دیا جاتا ہے. تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس سے اس کا اختیار کرنا مناسب نہیں ہے, صحیح نہیں ہے. اور سوال جیسے پوچھا گیا تو حدیث میں خود اس بارے میں بتایا گیا کہ من تعلق شیئ من علق تمیمۃ فقد اشرک, تو یہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, اس کے تحت علماء نے کہا ہے کہ یہ شرک ہے.
دوسرا سوال نصر اللہ خان صاحب کی طرف سے آیا ہے جو کہ تجارت کرتے ہیں. انہوں نے سوال کیا ہے, کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی نبی کو اپنے نور سے پیدا کیا ہے, وضاحت طلب ہے
اس بارے میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق نور سے ہوئی. ایک روایت ذکر کی جاتی ہے کشف الخفا وغیرہ میں, یہ روایت ذکر کی گئی ہے
اول شيء خلق الله نور نبيك يا جابر، کہ اے جابر سب سے پہلی چیز جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی وہ تیرے نبی کا نور ہے. اور اس کے بارے میں حوالہ ذکر کیا جاتا ہے کہ مصنف عبد الرزاق میں یہ روایت ہے، لیکن مصنف عبد الرزاق میں یہ روایت سرے سے موجود ہی نہیں ہے، اسی لیے اختلاف بہت سارے لوگوں کے جو تحقیق میں پڑے اس روایت کی. کچھ لوگوں نے کہا کہ پہلے نسخوں میں تھی بعد میں نکال دیا، کچھ نے کہا بعد میں ڈال دیا گیا، لیکن اب تک کہ کوئی نسخہ ایسا معتمد ہمارے سامنے نہیں آیا، اہل علم نے اس بارے میں ذکر نہیں کیا کہ اس میں یہ چیز مل سکے. تو اس کو کسی نے بھی صحیح نہیں کیا، تاریخ میں کسی بھی معتمد کتاب میں یہ حدیث موجود نہیں ہے. اس اعتبار سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ روایت سرے سے غیر معتبر ہے. دوسری بات یہ کہ ابو داؤد کی اور دوسری کتابوں میں روایت موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی چیز جس کو بنایا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ وہ پہلی چیز جس کو اللہ نے پیدا کیا وہ قلم ہے. ابو داؤد میں بھی ہے، ترمذی وغیرہ میں بھی روایت ہے. اول شيء خلق الله القلم فقال اكتب فقال ما اكتب، لمبی روایت ہے. اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پہلی چیز جس کو اللہ نے پیدا کیا وہ قلم تھا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا لکھ، اس نے پوچھا کیا لکھوں، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمام چیزوں کی تقدیر ابد تک لکھ. ایک روایت میں الى یوم القیامۃ، قیامت تک کے ساری چیزوں کی تقدیر لکھ دے. تو اس روایت سے اول چیز جس کو پیدا کیا گیا قلم ثابت ہوتی ہے. اور کوئی اور روایت معتبر ہمارے سامنے نہیں ہے جس سے ثابت ہو سکے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نور سے پیدا کیا گیا، اس لیے یہ کہنا صحیح نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نور سے پیدا کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسان تھے، اور انسان کی تخلیق مٹی سے ہوئی ہے، اس اعتبار سے بھی یہ بات صحیح نہیں ہوتی ہے. مزید یہ کہ نور کی مخلوق اور آگ کی مخلوق نے مٹی سے بنی ہوئی مخلوق کو سجدہ کیا ہے، تو فضیلت کا جو پہلو ہے وہ نور کی مخلوق ثابت ہونے میں نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں اور ابلیس کو حکم دیا تھا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں، فرشتے نور سے بنے ہیں مسلم کی روایت ہے، اور جنات کو آگ سے اللہ نے پیدا کیا ہے، اور آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا ہے، اور ان کی اولاد بھی مٹی والی ہی ہے. اس اعتبار سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آدم علیہ السلام کی اولاد ہی میں سے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق بھی مٹی سے ہوئی ہے. تو اس اعتبار سے نور کی تخلیق کے لیے اور اول اور نور سے بننا، یہ دو باتیں ہوئیں. اول تخلیق کے اعتبار سے تو قلم کی حدیث ہے، اور نور سے تخلیق کے اعتبار سے خود مٹی کی آیت اور حدیثیں ہم دیکھتے ہیں، تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اب تک کہ تو یہ ثابت نہیں ہوا.
دوسرا سوال سنسکرت بھائی کی طرف سے ہے، بدعت حسنہ کس کو کہتے ہیں؟
جو لوگ بدعت حسنہ کو مانتے ہیں اور شرعی دلیل مانتے ہیں وہ کس کو کہتے ہیں، اس کے بارے میں ہم غور کر سکتے ہیں. بدعت حسنہ کو تسلیم کرنے والے حضرات، یہ علمی اختلاف ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایسی بدعات جو دین کے یا سنت کے یا ثابت شدہ دین کے خلاف نہ ہو اس کو بدعت حسنہ کہتے ہیں، یا سادہ الفاظ میں آپ اس کو کہیں اچھی بدعات کو بدعت حسنہ کہتے ہیں. دین میں نکالی گئی وہ چیز جو دین کی کسی چیز سے ٹکراتی نہ ہو، خلاف نہ ہو، اور اس میں اچھا پن کچھ نہ کچھ ہو، چاہے طعام کے اعتبار سے ہو یا کسی اور اعتبار سے ہو، کچھ نہ کچھ اچھائی اس میں ہو، عبادات کی زیادتی یا کچھ اس طرح سے ہو، اس کو اچھی بدعت وہ حضرات کہتے ہیں. لیکن بدعت حسنہ دین میں مقبول نہیں ہے، اس لیے کہ بدعت حسنہ اگر تسلیم کر لیں تو ایک انسان کو بڑی مشکل پیش آتی ہے یہ ثابت کرنے میں. اولاً تو اس کا کوئی ثبوت ہی نہیں، وجود ہی نہیں. شریعت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا کہ کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، مسلم میں یا نسائی وغیرہ میں اور مختلف کتب میں حدیث آئی ہے کہ ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی کا انجام جہنم کی آگ ہے، تو اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا ہر بدعت گمراہی ہے سوائے بدعت حسنہ کی، تو اس طرح سے ہم کو نہیں ملتا ہے. تو دین میں، عبادات میں، شریعت میں نکالا جانے والا ہر عمل
جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہ ہو وہ بدعت ضلالہ ہی ہے چاہے وہ کتنا اچھا دکھائی دے. اسی لیے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول آپ یاد رکھیں, انہوں نے کہا کل بدعت ضلالہ وان رآها الناس حسنة, ہر بدعت گمراہی ہے چاہے لوگوں کو وہ بھلائی دکھائی دیتی ہو. حسنا بدعا ایک ہی روایت میں یہ لفظ آیا ہے کہ ہر بدعت ضلالہ ہے چاہے وہ حسنا دکھائی دیتی ہو. اتنا واضح قول ہے, اس کے بعد بھی ایک آدمی کہے نہیں بدعت حسنا ہوتی ہے, بہت ضرورت کی بات ہے. مزید یہ کہ جو روایت میں نے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذکر کی ہے آپ اس کو برا ثابت کر کے بتائیں, اس میں جو عمل تھا کیا تھا, کنکریاں لے کے بیٹھے ہیں گن رہے ہیں اور سبحان اللہ کہہ رہے ہیں, اللہ اکبر کہہ رہے ہیں, لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہیں, اس میں برا کیا ہے, کوئی برا ثابت کر کے بتلا دے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو کیوں برا کہا, صرف اس لیے برا کہا کہ یہ عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم نہیں دیا, ورنہ کوئی بتا دے اس میں برائی کیا ہے, اس میں برائی کیا ہے. پھر کوئی آدمی کچھ بھی کرنے لگ جائے اس میں برائی ثابت کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. اس لیے وہ عمل جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہ ہو عبادتی امور میں شریعت میں, ایسا عمل بدعت ہے, اور ایسے عمل کو بدعت حسنہ نہیں کہا جائے گا چاہے وہ انسان کو اچھا دکھائی دیتا ہو.
محمد حسین شیخ کا سوال کرتے ہیں, کیا حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا مانگنا جائز ہے؟ کیا آدم علیہ السلام نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا مانگی تھی؟
اس سوال کے دو حصے ہیں کہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا کرنا جائز ہے, اور دوسرا اس کی دلیل سے متعلق ہے جو اکثر دلیل لی جاتی ہے کہ کیا آدم علیہ السلام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا کی تھی. جہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا کرنے کا معاملہ ہے, اس تعلق سے کوئی ایسی روایت قابل اعتماد نہیں ہے جس کی بنیاد پر یہ کہا جائے کہ ایک آدمی دعا کرتے وقت میں یہ دعا کرے کہ اللہ میری دعا کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے قبول فرما. صحابہ کا یہ عمل ہم کو نہیں ملتا ہے. جو روایت اس کی دلیل میں پیش کی جاتی ہیں وہ روایت یا تو صحیح نہیں ہے یا پھر ان روایت سے وہ معنی لیا جاتا ہے جو کہ ان روایت میں نہیں ہے, یا تو وہ صحیح نہیں ہے یا تو وہ معنی لیا جاتا ہے جو کہ روایت میں نہیں ہے. جہاں تک کہ آدم علیہ السلام کی روایت ہے, اس کو امام الحاکم نے روایت کیا اور دوسروں نے بھی, امام البیہقی وغیرہ نے بھی, تو یہ روایت قابل اعتماد نہیں ہے, اس لیے کہ اس میں عبد الرحمن ابن زید ابن اسلم ہے اور خود حاکم نے اپنی بعض کتب میں المدخل وغیرہ میں اس راوی کے بارے میں کہا کہ اپنے باپ سے موضوع روایتیں ذکر کرتا تھا, تو یہ روایت جو ہے قابل اعتبار نہیں ہے, یہ روایت قابل اعتبار نہیں ہے. اس لیے اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا ہے کہ آدم علیہ السلام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا کی تھی. مزید بخاری کی روایت میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بارش کے لیے دعا کرنے کے وقت یوں کہنا کہ اے اللہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کے وسیلے سے دعا کرتے تھے اور اب ہم آپ کے چچا کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں, یہ قول جو امام البخاری نے کتاب الاستسقاء میں ذکر کیا ہے یہ خود بتاتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے آپ کے یعنی نام کے وسیلے سے دعا کرنا صحابہ نہیں کرتے تھے. اتنے بڑے مجمع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے وسیلہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ آپ کو ترک کر کے آپ کے چچا جو موجود تھے, وہ چچا نہیں جن کی شہادت ہوئی تھی, وہ چچا جن کی وفات نہیں ہوئی, تو عباس رضی اللہ تعالیٰ کو آگے بڑھایا گیا اور انہوں نے دعا کی. تو نبی کو چھوڑ کر صحابی کا وسیلہ, افضل کو چھوڑ کر مقبول کا وسیلہ کیسے لیا گیا؟ اور اتنا بڑا مجمع صحابہ کا استسقاء میں آپ جانتے ہیں مرد عورت سب جمع ہو جاتے میدان کے اندر, تو کسی نے بھی نہیں کہا ایسا کیسا کر رہے آپ, یہ کیا کر رہے ہو, کسی نے نہیں کہا, بلکہ ان کی نزدیک کی بات معروف تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ جو تھا وہ آپ کی دعا تھی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے آپ دعا کرتے تھے, جیسا کہ بخاری مسلم وغیرہ کی روایت میں ہے. جمعہ میں لوگ آئے کہا کہ یا رسول اللہ بارش نہیں ہو رہی ہے, ایسا ہو رہا ہے, آپ نے دعا کی. تو اب آپ تھے نہیں اس وقت میں موجود، نہ لوگ آپ کی قبر پر گئے. سوچیے کتنی عجیب بات ہے، بارش کے لیے صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر نہیں گئے. کتنی دور تھی، مسجد نبوی کے پڑوس میں قبر تھی، مدینہ میں واقعہ ہو رہا ہے، قحط، بارش نہیں ہو رہی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ کتنا اونچا ہے، بہت اونچا ہے. آپ سارے بندوں میں سب سے افضل، سارے رسولوں میں سب سے افضل. امامت کا وقت آیا معراج میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امام بنیں گے، ساری چیزیں سر آنکھوں پر. لیکن صحابہ نے اعمال و عبادات میں جو طریقہ اختیار کیا، میں نے درس میں بھی اپنے گفتگو میں کہا کہ صحابہ کا فہم لینا بہت ضروری ہے. حضرت عمر نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کا وسیلہ ترک کر کے آپ کے چچا جو اس وقت میں موجود تھے ان کو آگے بڑھایا. یہی وسیلے کا طریقہ ہے، یہی وسیلے کا طریقہ ہے. اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا وسیلہ لینا ہوتا تو حضرت عمر خود دعا کرتے اور وسیلہ لیتے، لیکن ایسا نہیں کیا گیا، نہ حضرت عباس نے آپ کے وسیلے سے دعا کی. تو یہ ابھی تک کے ثابت نہیں ہوا ہے. اس میں مزید جو افراد یعنی اس میں تذبذب میں ہوں وہ مزید تحقیق کریں. اب تک کہ ہمارے نزدیک کوئی ایسی دلیل نہیں آئی، اور علماء نے تحقیق کی پھر بھی نہیں ملی. تو ایسی کوئی دلیل اب تک کہ ہمارے سامنے نہیں ہے جس سے ثابت ہو.
شیخ امتیاز بھائی وہ سوال کرتے ہیں کہ فجر کی اذان میں الصلاۃ تلو من النوم کہنا یہ بدعت حسنا ہے یا نبی کے بعد کے زمانے کی بات ہے؟ اور ایسی اجتماع کی محفل سجانا بھی بدعت حسنا ہے، کیونکہ ایسی محفلیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منعقد نہیں ہوتی.
دو سوال ہیں. پہلا سوال ہے، دوسرا میں سمجھتا ہوں شکایت ہے، لیکن پوچھنے والا حق رکھتا ہے کہ پوچھے. اس لیے کہ جب ہم بدعت کو برا کہہ رہے ہیں تو جس کو وہ بدعت سمجھتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اس کو اچھا سمجھ رہے ہوں، تو اعتراض کرنے والے کو حق ہے کہ اعتراض کریں اگر نیت اچھی ہو. پہلی بات تو یہ کہ الصلاۃ خیر من النوم، اگر ابو داؤد کی روایت ہم دیکھیں تو خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ الفاظ سکھائے تھے. تو اذان کے ابواب میں جو آدمی چاہتا ہے اس کی دلیل، اذان کے ابواب میں سنن ابی داود، اذان کے باب میں دیکھ لے. فجر کی اذان کے اندر خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ سکھائے کہ جب فجر کی اذان ہو تو ایسا کہنا، الصلاۃ خیر من النوم. تو یہ دلیل تو مل گئی، یہ بدعت حسنہ نہیں ہوئی، یہ سنت حسنہ ہوئی. دوسری چیز، ایسی محفلیں سجانا کیا یہ بھی بدعت کے ذمن میں آتا ہے یا نہیں آتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مساجد میں دین کی مجلسیں ہوا کرتی تھی، اور لوگ آتے تھے بیٹھتے تھے روزانہ دین کی بات جب بھی ہوتی. اسی لیے حضرت عمر نے باری طے کی تھی، ایک دن میں ایک دن پڑوسی. تو بلا شبہ بہترین طریقہ یہی ہے کہ مساجد میں عوام کی تربیت کے لیے ہر مسجد کا امام وہاں پر تعلیم دے. لیکن اگر کہیں دوسرے علاقے سے کوئی آتا ہے اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہم کو کوئی اور مزید بات بتلائیں گے، تو ان کو بھی خطاب کرنے کا موقع مل سکتا ہے. اگر جگہ اتنی ہے کہ مسجد میں لوگ بیٹھ کے سیکھیں تو بہت اچھی بات ہے، ایسی بڑی مسجد ہو جائے بہت اچھی بات ہے، تو مسجد کے باہر جا کر کرنے کی ضرورت کیا ہے. لیکن اگر جگہ نہ ہو اور مشکل ہو تو پھر کسی ایسی جگہ پر جمع کیا جا سکتا ہے جہاں پر لوگوں کے بیٹھنے میں دقت نہ ہو. یہ مجبوری کا مسئلہ ہے، نہ کہ تدین کا. کوئی کہنے میدان میں بیٹھ کے بات سنے نا بہت ثواب ملتا ہے، کوئی اگر ایسا کہے یہ آدمی غلط ہے، کھلے آسمان کے نیچے اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، جمع ہو جاؤ. ایسا اگر کوئی کہہ کے جمع کرتا ہے اس پروگرام کے لیے تو غلط ہے. لیکن اگر مسجد چھوٹی ہے اور وہاں پر خطاب تو کیا نماز کے لیے لوگ نہیں بیٹھ پاتے ہیں، تو پھر وہیں پہ ٹھونس دینا سب کو اندر ہی بیٹھ کے سنو، یہ بات غلط ہے. میں سمجھتا ہوں انصاف کی بات یہ ہے کہ ایسی مجالس منعقد کی جا سکتی ہیں اگر جگہ مسجد ایسی ہے، اتنی بڑی ہے کہ اتنے سب لوگ بیٹھ سکتے ہیں، بہت اچھی بات ہے. نہیں بیٹھ سکتے ہیں تو جہاں بیٹھ سکتے ہیں وہاں بیٹھیں، اس لیے کہ دین کی گفتگو کے لیے جگہ کی قید نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علموا ویسروا، علموا ویسروا ولا تعسروا، تعلیم دو سکھاؤ. مسلم احمد کے الفاظ ہیں ادعوا الناس، لوگوں کو دعوت دو. اور آپ نے کہا یسروا ولا تعسروا، آسانی پیدا کرو مشکل پیدا مت کرو. لوگوں کی آسانی جس میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے جو لوگوں کے لیے آسان اس کو کیا جائے. اب یہاں کے منتظمین غور کریں اور جس کو اعتراض ہو شکایت ہو منتظمین سے پوچھے آسان ہے یا وہ آسان ہے, تو ہم کو تو یہی آسان دکھائی دیتا ہے, تو اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے.
ایک بھائی سوال کرتے ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر نور نہیں تھے نہیں ہے تو پھر ان کے سائے ان کا سایہ کیوں نہیں تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر نور نہیں تھے تو ان کا سایہ کیوں نہیں تھا؟
دیکھیے, اولاً تو یہ بات ثابت نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہیں تھا. مسند احمد کی ایک روایت میں یہ موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ غالباً حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں, پھر میں نے آپ کو دیکھا تو آپ کا سایہ مجھ کو نظر آیا. یہ مسند احمد کی روایت ہے. لیکن پھر بھی بطور جدل اگر کوئی کہتا ہو تو ہم یہ کہیں کہ سایہ نہ گرنا نور ہونے کی دلیل نہیں ہے. انسان کی اولاد ہونا مٹی سے ہونے کی دلیل ہے, یعنی کوئی آدمی وہاں سے بھی آ سکتا ہے کہ انسان کی اولاد ہے, انسان کو مٹی سے پیدا کیا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مٹی سے پیدا کیا ہے. اور قرآن سنت میں کہیں بھی یہ نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے نور سے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا. تو جب تک کہ یہ بات ثابت نہ ہو, سایہ نہ ہونے کی وجہ سے کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ نور سے پیدا ہو. بہت ساری چیزیں ہم کو دکھائی دیتی ہیں, چاند کا سایہ آپ کو زمین پہ پڑتا ہے؟ نہیں پڑتا ہے. بلب کا سایہ پڑتا ہے, نور سے بنا ہے, اس کے اندر نور ہے. تو ضروری نہیں ہے. یہ استدلال کا طریقہ جو ہے یہ سنت کے مطابق نہیں ہے. ہم وہ قوم ہیں کہ ہمارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہمارے خیالات سے زیادہ بہتر ہے, کیونکہ ہمارے خیالات میں شیطان کے وسوسے داخل ہو سکتے ہیں, شیطان ہم کو غلط بات ذہن میں ڈال سکتا ہے. بہتر یہ ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال, آپ کی تعلیمات کی طرف رجوع کریں اور دیکھیں صحابہ کا عقیدہ کیا تھا, نہ یہ کہ ہم اپنی طرف سے کوئی عقیدہ نکالیں.
ایک بھائی یہ سوال کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص قبروں پر سجدے کی نیت سے سر نہیں جھکاتے ہیں بلکہ ہم بزرگوں کے احترام میں سر جھکاتے ہیں, اگر دل میں سجدے کی نیت نہیں ہے تو پھر وہ شرک کیسے ہوا؟ اس سلسلے میں روشنی ڈالیے.
میں سمجھتا ہوں اس کا مجمل جواب بلکہ مفصل درس ہی میں دے چکا ہوں, لیکن چونکہ سوال ہے اس لیے ضروری ہے کہ جواب اس کا دوں. اگر کوئی آدمی سوال کرے کہ اگر ہم قبر پر سجدہ کرتے ہیں اور سجدے کی نیت نہیں ہے, سر جھکا کر کیا رہے ہیں وہاں پر؟ اگر آدمی قبر پر سجدہ کرے اور سجدے کی نیت نہ ہو تو پھر کیا کیا اس نے؟ دوسری بات یہ کہ کسی انسان کا عمل اور نیت اس میں اختلاف ہو تو ظاہری عمل نبی کے تابع ہونا ضروری ہے, اگرچہ اس کی نیت ہم نہیں جانتے ہیں, کوئی دیکھنے والا نیت نہیں جانتا ہے. اس لیے ظاہر پر حکم لگایا جائے گا. رہا یہ مسئلہ کہ ایک انسان تعظیم کی غرض سے کسی صالح کو حیات میں یا اس کی قبر پر سجدہ کرے تو شرعاً اس کا کیا حکم ہے, یہ سوال ہے. کوئی آدمی تعظیم کی نیت سے کسی صالح اللہ والے کی قبر پر یا زندگی ہی میں اس کو سجدہ کرے, نیت سجدے کی عبادت کی نہ ہو, تو کہ پھر بھی شرک ہوتا کیا؟ ایسا لوگ پوچھ سکتے ہیں. اس کا کیا حکم ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول میں اس کا حکم ہم معلوم کرتے ہیں. سب سے بڑے اللہ والے, اللہ والوں کے سردار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن گئے, جو بھی ذمہ داری تھی پوری کی, یمن سے واپس مدینہ آئے. آنے کے بعد پہلا کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کیا. آپ نے کہا یا معاذ ما اے معاذ کیا کر رہا ہے, یہ کیا؟ اللہ کے رسول میں دیکھا وہاں پہ لوگ اپنے بڑوں کو ایسے ہی کرتے سجدہ کرتے, میں نے چاہا میں بھی آپ کو سجدہ کروں, جب وہ ان کے بڑے ہیں ان کو سجدہ, ہمارے بڑے آپ ہیں, ہم آپ کو سجدہ کریں گے. کہا کہ لا تفعلوا, یہ جملہ یاد رکھیں, لا تفعلوا, ایسا مت کرنا. اور آپ نے فرمایا کہ اگر میں کسی انسان کو حکم دیتا, کسی بشر کو حکم دیتا کہ وہ کسی بشر کو سجدہ کرے, تو عورت کو حکم دیتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے. اور دوسری روایت میں آپ نے کہا, مسند احمد وغیرہ کے الفاظ ہیں, کہ لا يصلح لبشر ان يسجد لبشر, کسی بشر کے لیے یہ ہرگز جائز نہیں, صحیح نہیں, مناسب نہیں, ٹھیک نہیں کہ وہ کسی بشر کو سجدہ کرے. منع کر دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے اگر کوئی کون ہے, ہے کوئی؟ کوئی نہیں. آپ نے خود منع کر دیا. اور کوئی ایک صحابی آپ بتا دیں کہ جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر جا کر سجدہ کیا ہو اور پلٹ کے پبلک سے کہا ہو کہ عبادت کی نیت سے میں نے نہیں کیا, تعظیم سے کیا. کسی صحابی نے ایسا نہیں کیا. صحابہ ہم سے زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرتے تھے. دیکھیں سجدے کا واقعہ وہاں ہوا ہے, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اس کو منع کر دیا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع کیا. سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں حکم دیتا تو عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے, من عظم حقہ علیہا, اس کا جو بیوی پہ حق ہوتا ہے اس حق کی وجہ سے. تو یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ سجدہ تعظیم والا ہوتا یا عبادت والا ہے؟ عبادت والا ہو تو شرک ہو جائے گا. کہ شوہر کی عبادت کرو ایسا کہتے نہیں, شوہر کی تعظیم کرو. تو شوہر کی تعظیم کا حکم دیتا تو سجدہ کرنے کے لیے کہتا, لیکن یہ سجدہ کسی کے لیے مناسب نہیں. تو عبادت والا سجدہ تو ہے ہی نہیں, تعظیم والا سجدہ بھی نہیں ہے. اس سے منع کیا حضرت معاذ ابن جبل کو. حضرت معاذ نے عبادت کے طور پر سجدہ نہیں کیا تھا, تعظیم کے طور پر کیا تھا. جب تعظیم کا منع ہو گیا تو عبادت کا تو منع ہے ہی. تو کسی کی تعظیم اگر ہو سکتی ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو سکتی تھی, لیکن آپ نے اپنی تعظیم سے اس طرح سے منع کر دیا تو باقی سب کا منع اپنے آپ ہو گیا. سب سے افضل کے لیے منع, تو آپ سے کم تر کے لیے زیادہ منع.
کریم ہے اس اندر درست سوال کرتے ہیں, کیا فرماتے علماء کرام اس مسئلہ کے بارے میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب تھا یا نہیں؟ صحیح صحیح جواب دیں.
جس میں دو بار صحیح آئے کتنا صحیح ہونا چاہیے, دو بار کی شرط ہو اس میں صحیح صحیح. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ مسئلہ ہمارے بہت سارے بھائی یہ مانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب تھے, لیکن اس میں بجائے تعصب کے, دشمنی کے, یہ بات یاد رکھیے, علمی اختلاف, تحقیق کا اختلاف دلوں میں دشمنی اور نفرت کا بیج بننا نہیں چاہیے. ہر آدمی اس کی کوشش کرے کہ وہ دیکھے, تحقیق کرے, کتاب و سنت کی روشنی میں جو بات صحیح اس کو تسلیم کرے. اگر ثابت ہو جائے کہ علم غیب تھا تو ہم کیوں نہیں مانیں گے, لیکن اگر ثابت نہیں ہوتا ہے اور اس کے بالعکس باتیں ثابت ہوتی ہیں تو یہ بات لازم ہو جائے گی کہ ہم اس بات کو تسلیم کریں جو حق ہمارے سامنے آتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے غیب کی خبریں دیں. یہی وجہ ہے کہ آج ہم کو معلوم ہے کہ جنت میں کیا کیا ہے, دجال آئے گا تو کیا ہوگا, اور پچھلی قوموں میں بنی اسرائیل نے کیا کیا کیا. تو پچھلی قوموں کے واقعات اور موجودہ غیبیات اور مستقبل کی خبریں, قیامت میں ایسا ہوگا ایسا ہوگا, یہ ساری غیب کی چیزیں ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلانے سے ہم کو معلوم ہوئی ہیں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بتلایا, اللہ نے خبر دی اور آپ نے ہم کو خبر دی. تو اس اعتبار سے اللہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کی بعض باتیں بتلائی اور آپ نے امت کو بتلائیں, یہ ہم مانتے ہیں. لیکن کوئی یہ کہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی صلاحیت دی گئی تھی کہ آپ تمام غیبی باتوں کو خود سے جان لیتے تھے اور آپ کو سب کچھ معلوم تھا, کوئی چیز آپ سے ڈھکی چھپی نہیں تھی, کوئی بات ایسی نہیں تھی آپ کے زمانے میں یا بعد کی یا پچھلی کہ آپ پر چھپی ہوئی ہو, ایسا نہیں تھا. اگر کوئی آدمی مانتا ہے تو یہ بات غلط ہے. غلط کیوں ہے؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں اس کے خلاف ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد مقامات پر فرمایا کہ میں نہیں جانتا. آپ نے فرمایا لا ادری اتبع نبی ام لا, مسلم کی حدیث ہے. ایک اور دوسری بھی روایت ہے میرے سامنے رکھی ہوئی ہے. آپ نے فرمایا کہ میں نہیں جانتا تبع نبی تھے یا نہیں تھے. تو لا ادری کا جملہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا استعمال کرنا یہ بتلاتا ہے. اس لیے میں نے پڑھی ہے ایک کتاب جو لکھی گئی ہمارے بعد حضرات نے, جاء الحق وغیرہ, اس میں انہوں نے کہا ہے کہ صراحتن ہونا چاہیے, نہیں معلوم. میں کیا جانوں اس طرح کے جو جملے ہیں, یا اللہ جانتا ہے اس طرح کی بات نہ ہو. صراحتن ہے میں نہیں جانتا، لا ادری میں نہیں جانتا. اور بھی آپ نے بعض باتیں اس میں ذکر کی ہیں اور اس میں کہا کہ لا ادری میں نہیں جانتا. ایک اور روایت جس کو امام ابو داؤد نے روایت کیا ہے اپنی سنن میں، جو وضاحت اس میں مزید ہمارے لیے ہو جاتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے مسجد میں، اور مسجد میں کنکریاں تھیں اور آپ جوتیاں پہنے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے امامت کی حالت میں. آپ نے نماز ہی کی حالت میں جوتیاں نکال دی. صحابہ پیچھے نماز پڑھتے تھے اور صحابہ جانتے تھے اتباع کس کو کہتے ہیں. صحابہ نے نماز ہی کی حالت میں اپنی جوتیاں اتار دی. نماز کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم نے کیوں اتاری اپنی جوتیاں؟ صاحب نے کہا آپ نے اتاری تو ہم نے بھی اتاری. آپ نے نماز میں اپنی جوتیاں اتاری، ہم نے بھی اتاری. سنت کے لیے سبب ضروری نہیں، حکمت جاننا ضروری نہیں، یہ بات یاد رکھیے، اصول ہے. کسی چیز پر عمل کر، بعض لوگ آج بولتے ہیں نا اس میں سائنس کا کیا فائدہ ہے. ضروری نہیں ہم کو معلوم، بچپن سے کھانا کھاتے ہیں اندر کیا ہوتا ہے جا کے معلوم نہیں، ہضم کیسے ہوتا ہے، لیکن فائدہ ہوتا ہے اتنا معلوم ہے، فائدہ ہوتا اتنا معلوم ہے بس. اندر پیٹ میں کون سی آنت میں کدھر جاتا ہے ضروری نہیں بھائی. آپ سنت پر عمل کرنے سے فائدہ ہوتا ہے، اللہ راضی ہوتا ہے، نجات ہوتی ہے، کتنا معلوم ہے ہم کو اس میں کیا علت ہے، کیا حکمت ہے، کیا فائدہ ہے. نہیں بھی معلوم ہو ہے فائدہ، نہیں بھی معلوم ہو تو عمل کرنا کافی ہے فائدہ حاصل کرنے کے لیے. جیسے دوائی کے فائدے کے لیے اس کا حکم اور اس کا جو ہے حکمت جاننا ضروری نہیں ہے، دوائی کھا لیا ڈاکٹر صاحب نے بول دی کھا لیا فائدہ ہو جاتا ہے، نہیں معلوم کیا ہوا. صحابہ نے فوراً نکال دی جوتیاں. آپ نے کہا جبریل میرے پاس آئے تھے اور مجھ سے کہا کہ آپ کی جوتیوں کے نیچے گندگی ہے. آپ کی جوت، صحیح روایت ہے، ابو داؤد کی روایت ہے، کتب ستہ میں سے ابو داؤد ہے، بخاری مسلم ابو داؤد ترمذی نسائی ابن ماجہ، ابو داؤد کی روایت ہے. جبریل آئے اور مجھ کو بتلایا کہ آپ کی جوتیوں کے نیچے گندگی ہے، نجاست ہے، اذن گندگی ہے. میں نے جوتیاں نماز میں ہی نکال دی. اور تم میں سے جب کوئی مسجد آئے تو اپنی جوتیوں کے نیچے دیکھ لیا کرے، اگر اس میں گندگی ہو تو رگڑ کے اس کو صاف کر دے اور پھر مسجد میں آئے. بتائیے کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو اللہ کے گھر کی عظمت میں سب سے زیادہ حق ادا کرنے والے، کیا جان بوجھ کے سب معلوم رہ کے بھی گندگی مسجد میں لے کے جائیں گے؟ آپ لے کے جائیں گے پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے جائیں گے؟ دیکھیں ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بے ادبی مسجد کی ہم سمجھ ہی نہیں سکتے ہیں، تسلیم ہی نہیں کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جان بوجھ کے وہ گندگی آپ مسجد میں لے گئے. اگر جانتے ہوئے نہیں لے جائے تو پھر کیسا لے کے گئے؟ اچھا جبریل کیوں آ رہے جب معلوم ہے؟ جب معلوم ہے جبریل کیوں آ رہے؟ جبریل آ کے بتانے کے بعد نکالے یا اس سے پہلے؟ آ کے بتائے کہ آپ کی جوتیوں کے نیچے، اب بتا رہے ہیں صحابہ کو میں نے کیوں نکالا. تو معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض باتیں معلوم تھیں، بعض باتیں نہیں بھی معلوم تھیں. اور اس روایت سے تو یہ معلوم ہوا کہ آپ کے جوتیوں کے نیچے نجاست تھی، آپ کو نہیں معلوم تھا، رحمان نے جبریل کو بھیجا بتانے کے لیے، آسمان سے جبریل آ رہے ہیں، تب جا کے معلوم پڑا کہ جوتیوں کے نیچے نجاست ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے اعتبار سے سب سے زیادہ ہونا اس میں کوئی شک نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے شریعت کا علم اور اپنی معرفت کا علم اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کمال درجے میں دیا ہے. لیکن یہ کہنا کہ ہر بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے، اس حدیث سے اس کی نفی ہوتی ہے، اس حدیث سے اس کی نفی ہوتی ہے. یہ قیامت سے پہلے ہے اور اس میں بالکل صاف انداز میں بات سامنے آتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں معلوم تھا کہ آپ کی جوتیوں کے نیچے نجاست ہے. ایسے کئی واقعات ذکر کیے جا سکتے ہیں، یہ میں مثال کے طور پر کہہ رہا ہوں وقت کی قلت کی وجہ سے.
ایک رفانی بھائی بھی ہے کاکی ناکا صاحب میں ہے، وہ اپنی فیملی کا انتظار کر رہے ہیں، اس لیے اشفاق بھائی کال سینٹر میں وہ کام کرتے ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ کیا ابن تیمیہ مشکل کشا ہے؟ ایسا اہل حدیث والوں کی معتبر کتاب سیرت ابن تیمیہ پیج 72 پر لکھا ہے، اس کا کھلا جواب دیتے ہیں.
اگر ابن تیمیہ ہوں یا ابو تیمیہ ہوں، کوئی بھی بڑا سے بڑا عالم ہو، اس کے بارے میں جب بتائیے نبی کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا مناسب نہیں ہے، صحابہ کا عقیدہ نہیں تھا یہ، تو پھر ابن تیمیہ یا کوئی اور ابن قیم ہو یا کوئی اور ہو، امام البخاری ہو یا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہو یا امام شافعی ہو یا کوئی بھی ہو، یہ جتنے ہمارے اسلاف ہیں انہوں نے ہم کو توحید سکھائی ہے، ان کے بارے میں کوئی آدمی عقیدہ رکھنے لگے کہ یہ مشکل کشا ہیں تو یہ بات بالکل غلط بات ہے. جو بھی آدمی ایسا کہتا ہے یا جس نے بھی ایسا کہا ہے وہ توبہ کرے اللہ سے. دوسری بات یہ کہ آپ دیکھیں مثال کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی اور اس کو مرغی کی بیماری تھی اور آ کے کہا کہ اللہ کے رسول مجھ کو مرغی کی بیماری ہے اور اس کی وجہ سے میں بے ہوش ہو جاتی ہوں، تو آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ وہ مجھ کو شفا دے. آپ شفا دیجئے نہیں، بلکہ آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالی مجھے شفا دے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تو چاہے تو میں تیرے لیے دعا کرتا ہوں، اور اگر تو چاہے تو صبر کر، اس کے بدلے تیرے لیے جنت ہے. اس عورت نے کہا کہ میں صبر کروں گی، لیکن اللہ سے اتنی دعا کیجئے کہ جب دورہ مجھ کو پڑتا ہے تو بے پردگی میری نہ ہو. دیکھیے کیسے لوگ تھے، وہ عورتیں کیسی تھیں اس زمانے کی. یہاں تو آدمی کیا کہے گا، دعا کر تو میرے لیے ابھی، بعد میں بہت نماز پڑھوں گا جنت مل جائے گی مجھ کو، یہ ٹینشن نکلنا چاہیے کہ نبی کی دعا ہے اور جنت کا وعدہ ہو رہا ہے، ہم اپنے عمل سے کر پائیں نہیں کر پائیں معلوم نہیں، مل رہا ہے، آخرت مل رہی ہے، جنت یقینی ہو رہی ہے، دنیا کا نقصان صحیح، کب آج ہیں کل گئے، صبر کر لیں گے، کیا مسئلہ ہے. صحابہ آخرت کے مقابلے میں دنیا کو ترجیح نہیں دیتے تھے، دنیا کے مقابلے میں آخرت کو ترجیح دیتے تھے. کہا کہ میں صبر کروں گی، لیکن اتنی دعا کیجئے کہ جو میری بے پردگی ہو جایا کرتی ہے، ایسے وقت میں ہوش نہیں رہتا ہے، گر جاتی ہوں چکر آگے، دورہ پڑ جاتا ہے، تو وہ نہ ہو، شریعت کا احساس اس حالت میں بھی ہے. آپ نے دعا کی. ایک لمبے زمانے کے بعد ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے اس عورت کو دیکھا طواف کر رہی ہے، تو اپنے ساتھی سے کہا، دے گا تو اس کو جنتی عورت بتاؤ؟ کہا بتائیے. کہا دے وہ عورت جنتی عورت ہے، وہ جو طواف کر رہی ہے. تو اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی، عجیب بات یہ ہے، وہ عورت آ کے نہیں کہ یا رسول اللہ مجھے شفا دیجئے، آپ نے یہ نہیں کہا، وہ کیا کہہ رہی ہے، آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ مجھ کو شفا دے. آپ نے نہیں کہا ایسا کیسا، تو یہ کہہ کہ آپ شفا دیجئے، کیونکہ مشکل کشا تو میں ہوں. کیا ایسا کہا؟ نہیں. آپ نے کہا اگر تو کہے، تو چاہے، تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ تجھ کو شفا دے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی دین پر تھے جس پر ابراہیم علیہ السلام تھے. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. ابراہیم علیہ السلام نے دعا اپنی قوم کو دعوت میں کیا کہا، جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو اللہ مجھ کو شفا دیتا ہے. ابراہیم علیہ السلام کو شفا دینے والا اللہ ہے. امت کے اور بڑے بڑے نبی، زکریا علیہ السلام کو اولاد دینے والا اللہ ہے، ابراہیم علیہ السلام کو اولاد دینے والا اللہ ہے، اور یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نجات دینے والا اللہ ہے. بتائیے ان کی مشکلوں کو حل کرنے والا اللہ ہے، پھر ہم کسی بعد کے دور کے ساتویں صدی یا آٹھویں صدی کے کسی کے عالم اور کسی یعنی اہل علم میں سے کسی کے بارے میں عقیدہ رکھیں مشکل کچھ آئے، بالکل بہت ہی بری بات ہوگی، یہ غلط بات ہے، یہ ہم اس کو نہیں مانتے.
نور محمد بھائی جو بھی طالبی میں وہ سوال کرتے ہیں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں یا نہیں؟ اگر نہیں تو امام اسقلانی کے تعلق سے آپ کا کیا عقیدہ ہے، وضاحت فرمائیے. وہ تو آپ وسلم کو نور مانتے ہیں، اور تجزیات نور و کتاب مبین کی تفسیر میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نور سے مراد آپ کی ذات بتاتے ہیں. تفسیر ابن عباس عربی صفا، اس کے تعلق سے آپ کا عقیدہ کیا ہے؟
دیکھیے جہاں تک کہ یہ آیت ہے، اب اس میں ایک بات ہے، اس میں دو لوگوں سے استدلال ہے. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، اللہ کی طرف سے تمہارے پاس نور اور کتاب مبین آ گئی. اس کی تفسیر میں اگر آپ دیکھیں زاد المسیر یا تفسیر ابن کثیر یا دوسری جتنی بھی تفسیریں ہیں، ابن حجر کا قول مجھ کو نہیں معلوم، لیکن قتادہ کی طرف اس بات کی نسبت متعدد تفاسیر میں ہے کہ قتادہ جو تابعی ہیں ان کا کہنا ہے کہ یہاں نور سے مراد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. لیکن یہاں پر یہ بات سمجھنے کی ہے، جنہوں نے اس آیت میں نور سے مراد تین قول ہیں. پہلے تو یہ سمجھ لیں مفسرین کے اقوال جو اس میں ہیں نور سے متعلق اس آیت میں. ایک قول ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے مراد ہے, قتادہ کی طرف اس کی نسبت ہے, اور دوسروں نے بھی اس کو ذکر کیا ہے. دوسرا قول ہے اس سے مراد اسلام ہے. تیسرا قول ہے اس سے مراد قرآن ہے. اس معنی پر مفسرین کا کبھی اتفاق نہیں ہوا کہ اس سے مراد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ابن عباس کی تفسیر کے بارے میں آپ اگر تحقیق کریں تو علماء کے اقوال اس میں آپ کو ملیں گے کہ ابن عباس سے متعدد تلامیذ ان کی تفسیر ذکر کرتے ہیں, لیکن ابن عباس کی تفسیر جو ہے یہ بعض سندوں سے مقبول ہے بعض سندوں سے نہیں. اگر ابن عباس کی وہ سند ہم کو مل جائے جس میں ان کا قول یہ ذکر کیا گیا ہے تب اس پر غور کیا جا سکتا ہے. تنویر المقباس میں سند نہیں ہے, میرے علم میں تو نہیں ہے. تنویر المقباس تفسیر ابن عباس جو ہے عام طور سے جو ملتی ہے, تو اس میں کتنے اقوال ان کے بعض سند موجود ہے اور کتنے بے سند ہیں یہ دیکھنا ضروری ہے. قطع نظر اس سے اگر یہ ہم اس قول کو اختیار کر بھی لیں کہ اس سے مراد قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین, کہ اللہ کی طرف سے تمہارے پاس نور اور کتاب مبین آ گئی, تو اس میں نور سے مراد جنہوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو لیا ہے انہوں نے کس اعتبار سے نور لیا ہے یہ غور کریں. مجال حق وغیرہ میں پڑھ رہا تھا تو اس میں متعدد مقامات پر علامہ آلوسی کا ذکر آتا ہے. آپ بیضاوی آلوسی اور جتنی بھی تفاسیر ہیں ان میں غور کریں, جنہوں نے نور مراد لیا ہے انہوں نے بھی یہاں یہ کہا ہے کہ نور اس اعتبار سے کہ اس سے پہلے کا حصہ اس کی وضاحت کر رہا ہے. قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیر مما تخفون من الکتاب, کہ تمہارے پاس ہمارا رسول آ گیا جو بہت سی وہ باتیں واضح کرتا ہے جس کو کتاب میں تم چھپا دیا کرتے تھے. یہودیوں سے خطاب ہے اس میں. یہودیوں نے بہت ساری باتیں اللہ کی طرف سے آنے والی حق باتیں چھپا دی تھی, اندھیرے میں ڈال دی تھی. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت آپ کی بعثت کے بعد وہ چیزیں اجالے میں آ گئی, آپ اس اعتبار سے گویا کے نور تھے. یہی بات سب نے کہی ہے. میرے علم میں ایک بھی کوئی عالم ایسا نہیں ہے, ایک بھی کوئی مفسر نہیں ہے جس نے یہ کہا ہو کہ تخلیق کے اعتبار سے آپ نور تھے. آپ تبلیغ کے اعتبار سے, تبیین کے اعتبار سے, دین کی دعوت کے اعتبار سے, حقائق کے واضح کرنے کے اعتبار سے کوئی آدمی آپ کو کہتا ہے کہ آپ نور کی طرح تھے اس میں کوئی برائی نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ نبی بنے, جب آپ نے دعوت دی تو بہت ساری باتیں جو چھپی ہوئی تھیں آپ نے اس کو سامنے کر دیا, بہت ساری باتیں جو اندھیرے میں پڑی ہوئی تھیں, لِيُخْرِجَهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ, تاکہ اندھیروں سے نور کی طرف لے آئے. اللہ نے قرآن کو اس لیے نازل کیا ہے. تو محمد یہاں اسی لیے, یعنی بعض نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مراد لیا ہے, اس سے بعض نے قرآن لیا ہے. یہاں پر جن لوگوں نے یہ مانا کہ یہاں نور سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نور سے پیدا کیا. انہوں نے کہا آپ نور کی طرح ہیں کہ جب نور اندھیرے میں آتا ہے تو چھپی ہوئی چیزیں کھل کے سامنے آ جاتی ہیں, اچھا برا سامنے آ جاتا ہے, سانپ رسی کا فرق سمجھ میں آتا ہے. تو نور کی یہ بات ہوتی ہے کہ وہ اندھیرے میں چیزوں کی حقیقت کو واضح کر دیتا ہے. یہی حیثیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. یہ تو قرآن میں اللہ نے کہا, اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سراج کہا ہے, تو اس سے کس کو انکار ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سراج کہا ہے, آپ کو نور کہا ہے, اس سے کوئی انکار نہیں. لیکن آپ کے بارے میں جو نور کا عقیدہ رکھتا ہے وہ آپ کی اس دعوتی حیثیت کے طور پر نہیں رکھتا ہے, وہ آپ کے وجود اور آپ کی تخلیق کے اعتبار سے رکھتا ہے کہ آپ کو نور سے بنایا گیا, نور سے پیدا کیا گیا. ہم اس کو نہیں مانتے اس لیے کہ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت, آپ کا وجود, آپ کی ذات, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نور کی طرح تھے کہ جیسے نور اندھیرے میں اجالا پیدا کر دیتا ہے, چیزوں کے حقائق واضح کر دیتا ہے, آپ کے اقوال و اعمال سے چیزوں کی حقیقت واضح ہو جایا کرتی تھی جیسے نور سے ہوتی, تو یہ تو ہم بھی مانتے ہیں. اور جنہوں نے اس کو مانا ہے نور سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات لیا ہے انہوں نے بھی یہی مانا لیا ہے. آپ اس میں تحقیق کر کے دیکھ سکتے ہیں.
محمد صدیق صاحب جو ٹیلر ہیں وہ کہتے ہیں السلام علیکم. حضرت آپ نے ابن جریر کا حوالہ دیا ہمارے کمزور متعلق انصاف سے. ابن جریر تبریز شیعہ فرقے سے تعلق رکھتے تھے, تو ان کی روایت کہاں تک ایک بات.
جہاں تک کہ ابن جریر دو ہیں, ایک تبری ہیں اور ایک دوسرے ہیں. ابن جریر اگر شیعہ تھے تو پھر تفسیر ابن کثیر کو بھی شیعہ ماننا پڑے گا, اس لیے کہ امام ابن کثیر نے تفسیر ابن کثیر ابن جریر الطبری کی تفسیر کا خلاصہ ہے. علماء سے پوچھیں کہ تفسیر ابن کثیر کیا ہے. تفسیر ابن کثیر جو کہ تمام جو ہے مختلف فیہ جن میں آپس میں اختلاف ہے, تمام فرقے تفسیر ابن کثیر کو مانتے ہیں. تفسیر ابن کثیر کی بنیاد تفسیر طبری پر ہے, تو علماء سے مزید تحقیق کریں اس میں. تفسیر ابن جریر جو ہے اس کو عام طور سے علماء نے اختیار کیا ہے اور متعدد کتابوں میں اس کا حوالہ دیا ہے. یہ کہنا بہت ظلم ہوگا کہ وہ شیعہ تھے. اس لیے اس میں آپ میرا تفسیر ابن جریر کا حوالہ ترک کر دیں, میں نے تفسیر ابن کثیر کا بھی دیا ہوں, وہ چھوڑ دیں, یہ لے لیں. تفسیر ابن کثیر پہ تو کوئی جھگڑا نہیں, اس کو لے لیں, تفسیر ابن جریر کو چھوڑ دیں. تو میں نے دو حوالے دیے. اگر میرے حوالے کو رد اس وجہ سے کیا جائے کہ ابن جریر کا حوالہ دیا جا رہا ہے, ٹھیک ہے چھوڑ دیجئے, تفسیر ابن کثیر کا بھی تو میں نے حوالہ دیا ہے, تو میری بات اپنی جگہ قائم ہے. محمد ابن قیس تابعی کی روایت میں میں نے حوالہ پیش کیا تھا تفسیر ابن کثیر اور ابن جریر کا. ابن جریر کا آپ چھوڑ دیں, ابن کثیر کا لے لیں.
قاضی وسیم احمد صاحب جتائی گیری میں سوال کرتے ہیں, جو لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے سے پہلے گزرے ہیں اور حق حاصل نہیں کر سکے, ان لوگوں کے ساتھ قیامت کے روز کیا عمل کیا جائے گا اور کس شریعت کے تحت؟
جو لوگ, یعنی سوال اگر میں صحیح سمجھ رہا ہوں تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بننے سے پہلے جو دنیا سے چلے گئے, مر گئے, موت ہو گئی, فوت ہو گئے, تو ان کا کیا ہوگا؟ اس سلسلے میں قرآن کریم کی آیت جو سورہ بنی اسرائیل میں ہے, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا, ہم عذاب نہیں دیتے جب تک کہ رسول نہ بھیجے, ہم عذاب نہیں دیتے جب تک کہ رسول نہ بھیجے. اس آیت کے تحت ابن کثیر نے اس آیت کے تحت مسند احمد کے, ابو داؤد الطیالسی کے, اور اسی طرح سے اگر یادداشت صحیح تو طبرانی کے حوالے سے ایک روایت نقل کی ہے کہ قیامت کے دن چار لوگ ہوں گے جو اللہ کے ہاں شکایت کریں گے, عذر پیش کریں گے. ان میں سے ایک آدمی وہ ہوگا جو بہرا ہوگا, گونگا, جس کو سننے نہیں آتا, اس لیے کہ اکثر اوقات گونگے کا سبب بہرا ہونا ہوتا ہے. دوسرا وہ ہوگا جو بہت بوڑھا تھا, ایک دم بڑھاپے کو پہنچ گیا کہ جس بڑھاپے میں آدمی کو چیزوں کی تمیز ختم ہو جانے کے قریب ہو جاتی ہے. تیسرا وہ آدمی جو پاگل تھا, مجنون, اور چوتھا وہ آدمی جو فترہ میں مرا ہے, الذی مات فی الفترہ. یہ چار اللہ تعالی سے کہیں گے اے اللہ ہمارے پاس, مثلا اس میں جو بہرا تھا, گونگا تھا, وہ کہے گا کہ اللہ حق بات کہنے والا, دعوت دینے والا نبی تیرا آیا تھا لیکن میں نے تو سنا ہی نہیں, میں نے سنا ہی نہیں. بوڑھا کہے گا آیا تھا لیکن مجھ کو سمجھا نہیں. پاگل کہے گا اللہ میں تو لوگوں کو مینگنیاں مارا کرتا تھا, کنکڑیاں مارا کرتا تھا, مجھ کو کیا معلوم, مجھ کو تو سمجھا ہی نہیں. اور جو فترہ میں مرا ہے, ایسا آدمی ایسے دور میں مرا جب کوئی نبی موجود نہیں تھا, کوئی نبی نہیں تھا, اس کو فترہ کہتے ہیں, تو وہ کہے گا کہ اللہ میرے پاس تو کوئی آیا ہی نہیں, سنا نہیں, سمجھا نہیں, آیا نہیں. اللہ تعالیٰ ان سے وعدہ لے گا, تم مانو گے؟ وہ کہیں گے بالکل مانیں گے, جو حکم دوں گا مانو گے. اللہ ان سے مواثیق لے گا, لَيُطِعُنَّهُ, وہ ضرور اطاعت کریں گے, مانیں گے, اللہ وعدہ لے گا. کہے گا کودو آگ میں, ان کے پاس فرشتہ بھیجا جائے گا, ان کے پاس رسول بھیجا جائے گا, اور ان سے کہا جائے گا کہ آگ میں کودو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو آگ میں کودیں گے وہ محفوظ رہیں گے, جنت میں جائیں گے, اور جو نہیں کودیں گے وہ پکڑ کر گھسیٹ کر منہ کے بل جہنم میں ڈال دیے جائیں گے. جن کو حق نہیں پہنچا، اور جو ایسے دور میں مرے ہیں کہ جب کوئی نبی نہیں تھا، ان کا حال اور مآل دونوں اللہ جانتا ہے، وہ کس حال میں مرے یہ بھی اللہ جانتا ہے، اور ان کا انجام کیا ہوگا یہ بھی اللہ جانتا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب مشرکین کے بچوں کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا اللہ اعلم بما کانوا عاملین، اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے وہ کیا کرتے. تو اسے اللہ بہتر جانتا ہے کون کیا کرے گا. تو اللہ تعالیٰ کے پاس علم ہے سب کے ماضی کا، حال کا اور مستقبل کا. تو اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جو لوگ فترہ میں مرے ہیں اور ان کے پاس کوئی نبی نہیں آیا، پیغام اسلام کا نہیں پہنچا، ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا صرف اس وجہ سے کہ وہ مسلمان گھر میں پیدا نہیں ہوئے، بلکہ اس حدیث کی روشنی میں بات سامنے آتی ہے کہ ان کو آزمایا جائے گا حشر میں، اور اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں جیسا ان کا عمل ہوگا فیصلہ کرے گا.
ایک بھائی نے سوال کیا ہے ساری حدیثیں ضعیف ہیں تو پھر ہم کون سی حدیث پر عمل کریں، ضعیف اور صحیح حدیث کیا فرق ہے؟
سوال تھوڑا عجیب ہے، جب ساری حدیثیں ضعیف ہیں تو ہم کون سی تو بچا کیا پھر؟ جب ساری حدیثیں ضعیف ہیں تو پھر کون سی حدیث بچتی نہیں، پھر حدیث جو بھی آئے گی ضعیف ہوگی، پھر کون سی حدیث پہ عمل کریں؟ یہاں بات یہی ہے کہ ضعیف حدیث کون سی ہوتی ہے، پہلے تو یہ کہ ضعیف حدیث کہتے کس کو ہے. جو حدیث صحیح یا حسن نہ ہو وہ ضعیف ہوتی ہے. صحیح یا حسن کون سی ہوتی ہے؟ وہ حدیث ابن کثیر نے اپنی کتاب میں اور متعدد علماء نے جو بھی مصطلح الحدیث میں کتابیں لکھی ہیں، انہوں نے پانچ باتیں حدیث کے تعلق سے کہی ہیں کہ اگر کسی حدیث میں یہ پانچ باتیں ہوں تو وہ حدیث صحیح ہوتی ہے، اور اگر یہ پانچ باتیں نہ ہوں تو وہ حدیث صحیح نہیں ہوتی ہے. ان میں سے اگر کوئی ایک بات بھی نہ ہو تو وہ حدیث صحیح ہونے سے گر جاتی ہے. وہ پانچ باتیں کیا ہیں؟ نمبر ایک، اس حدیث کی سند متصل ہو، سند جڑی ہو، ہر حدیث کی ہم تک پہنچانے والے، محدث تک پہنچانے والے جس نے کتاب میں لکھ دیا، ان پہنچانے والوں کا سلسلہ جڑا ہوا ہو، ایسا نہ ہو کہ ان میں کوئی ملا ہی نہیں اس سے اور اس کے نام سے حدیث بتا رہا ہے، تو ایسا نہ ہو، سند جڑی ہوئی ہو. اب یہ ایک لمبی بات ہے جو اتنی چھوٹی جو ہے تھوڑے وقت میں میں پوری بات نہیں سمجھا سکتا ہوں، علماء سے رجوع کریں، لیکن اختصاراً پھر بھی میں بتا رہا ہوں اس لیے کہ پوچھا گیا ہے. سند جڑی ہوئی ہو، راویوں کا سلسلہ کٹا پھٹا نہ ہو، بلکہ ہر ایک کا آپس میں ملنا یا کم سے کم ہم زمانہ ہونا ثابت ہو ملنے کے امکانات کے ساتھ. بخاری مسلم دونوں کی شرط ہے، بخاری کی جو ہے ملنے کی شرط ہے، مسلم کی زمانے کی بھی شرط ہے کہ ملنا ممکن ہو ایک زمانے میں. اور دوسری بات یہ کہ اس کے راویوں میں دو باتیں ہوں، ہر راوی میں دو باتیں ہوں. ایک، یادداشت کے اعتبار سے اس حدیث کا پہنچانے والا ہر راوی، ہر اس کو پہنچانے والا اس کی یادداشت اچھی ہو، اس کی غلطیاں، اس کا بھلکڑ پن یادداشت پر غالب نہ ہو. دو، اس کا تقوی معتبر ہو، دینداری کے اعتبار سے غیر اعتمادی کا شکار وہ نہ ہو، ناقابل اعتماد دیندار نہ ہو، غیر متقی نہ ہو، فاسق و فاجر نہ ہو. دو باتیں اس میں ہونا چاہیے، یادداشت اچھی اور متقی. اور دو باتیں حدیث میں نہ ہو، وہ حدیث شاذ نہ ہو، وہ حدیث معلل نہ ہو. بعض لوگوں کو یہ سمجھ میں نہیں آئے گا، لیکن میں کچھ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اتنی مختصر مجلس میں میں پورا سمجھاؤں تو سمجھا کے بھی فائدہ نہیں ہوگا، اللہ ہے کہ اللہ چاہے. لیکن اس کو آپ مزید علماء سے رجوع کریں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، لیکن جو پوچھنے والا اس کو میں سمجھتا ہوں جانتا ہوگا. معلل نہ ہو اور شاذ نہ ہو، شاذ نہ ہو، اپنے سے زیادہ معتبر راوی کے مخالف روایت بیان نہ کرے، اپنے سے زیادہ معتبر راوی کے بالمقابل مخالف روایت بیان نہ کرے، یا کئی راویوں سے کٹ کے الگ کچھ بیان نہ کرے، ایسی روایت شاذ ہوتی ہے. ایسا نہ ہو تو صحیح ہے. معلل نہ ہو، بظاہر حدیث دکھائے تیری سند جڑی ہے لیکن سند جڑی ہوئی نہیں ہے، کچھ اسپیشلسٹ، کچھ حدیث کے ماہر اس کو سمجھ سکتے ہیں، ایسی حدیث جو عام لوگوں کو تو سب ٹھیک ٹھاک دکھتا ہے لیکن اسپیشلسٹ کو دکھتا ہے کہ نہیں ٹھیک ٹھاک نہیں ہے. جیسے بیمار معلول معلل معلول ایک ہی ہوتا ہے، بیمار معلول علیل، بیمار جاتا ہے ڈاکٹر کے پاس، ہاتھ بھی اتنے ہی بیماری سے پہلے، دو ہاتھ تھے، ایک سر ہے، دو آنکھیں، دو کان ہیں، سب برابر ہے، لیکن پھر بھی کیا بیمار ہے. تو بیمار وہ ہوتا ہے جو اعضا میں کمی زیادتی نہیں، بالکل دونوں کو کھڑا کریں گے دونوں سیم دکھائی دیں گے، اچھا اور بیمار. لیکن ابھی کچھ ایسی کمی اس کے اندر آ گئی ہے جو ہر آدمی پہچان نہیں سکتا ہے، ڈاکٹر چیک اپ کر کے معلوم کر سکتا ہے. یہ آسانی سے سمجھانے کی کوشش میں کر رہا ہوں اس کو، علماء نے ایسا نہیں سمجھا ہے، بعض علماء نے سمجھا ہے اس طرح سے بھی آسانی کے لیے. تو اس کو جو ہے معلل حدیث کہتے ہیں، کہ جو بظاہر ٹھیک ٹھاک دکھائی دے لیکن اس میں کوئی ایسا عیب ہو جو ماہر ماہر حاضر محدث جو ہے اس کو پکڑ سکتا ہو اور پکڑ کے بتائے لوگوں کو، تو ایسی حدیث کو معلل کہتے ہیں. تو خلاصہ کلام یہ کہ جس روایت کی، جس حدیث کی سند متصل ہو، اس کا ہر راوی یادداشت اور تقوی کے اعتبار سے معتبر ہو، وہ روایت شاذ نہ ہو، معلل نہ ہو، ایسی حدیث کو صحیح کہتے ہیں. اس کے سوا جتنی حدیثیں سب ضعیف ہیں، لیکن اگر ایسا ہو کہ یادداشت کے علاوہ ساری چیزیں ٹھیک ٹھیک، لیکن یادداشت بہت اچھی نہیں، تھوڑی اچھی ٹھیک، میڈیم، ایسی روایت کو کیا کہتے ہیں؟ حسن. کہ راوی یادداشت کے اعتبار سے کبھی کبھی بھولنے والا ہو تو ایسے راوی کی روایت کو حسن کہا جاتا ہے. ایک دم اعلیٰ درجے کی یادداشت اس کو صحیح کہتے ہیں، ٹھیک ہے یادداشت، ٹھیک ہے اس کی، ایسی روایت کو کیا بولتے ہیں؟ حسن. اس کو سمجھنے کی کوشش کریں.
محمد خالد خان صاحب، جن کی جوتے کی دکان ہے، وہ سوال کرتے ہیں کچھ ایسے اسکول ہے جہاں پر بچوں کو کھڑا کر کے عیسائیوں والا پریئر کام کیا جاتا ہے، تو کیا ایسے اسکول میں بچے کو پڑھانا درست ہے یا نہیں؟
جوتے کی دکان ہے، تھوڑا سوچ کے جواب دینا پڑے گا. دیکھیے، بچے کی تربیت میں ایسی کوئی چیز ہو جو اس کے اسلام کو بگاڑتی ہو تو اس کو اس سے بچانا چاہیے. اب اس میں دو صورتیں ہیں، کہ ایک اسکول سے نکال دیں، لیکن عام طور سے تمام اسکول کا حال عنقریب کم زیادہ ایسے ہی ہوتا ہے. تو بچوں کو اگر ہم نہ نکالیں تو کم سے کم بچوں کو صحیح چیز کی تعلیم کریں، اور اسکول میں جا کر جو بھی ٹیچرز ہیں، جو بھی پرنسپل ہے، اس سے مل کے کہیں کہ یہ چیز ہمارے دین کے مطابق نہیں ہے، اس لیے ہمارے بچے کے لیے اس چیز میں چھوٹ ہم کو دے دیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح سے ٹیچر سے اگر ملتے ہیں، پرنسپل سے ملتے ہیں، تو اس میں کوئی خرابی نہیں ہوگی، بجائے اس کی کہ ہماری طرف سے کوئی اشتعال اس میں بتایا جائے. سمجھداری کے ساتھ جو بھی ذمہ داران اسکول کے ہیں ان سے بات کریں کہ چیز ہمارے اسلام کے خلاف ہے، باقی چیزیں آپ کی جو بھی قاعدے قانون ہیں ہم کو تسلیم ہیں اسکول کی پڑھائی کے اعتبار سے، لیکن یہ چیز اسلام سے ٹکراتی ہے. تو ہماری ریکویسٹ ہے آپ ہمارے بچے کو سمجھداری سے بات کریں تو میں سمجھتا ہوں حل ہو سکتا ہے مسئلہ. اگر بہت اچھی کوئی اسکول ایسی ہے جہاں پر یعنی دنیاوی معلومات بھی اچھی ہوگی، بچے کی تربیت بھی اچھی ہوگی، اور دینی اعتبار سے اس کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں، یا دینی اعتبار سے اچھا ماحول ملتا ہے، اس اسکول سے نکال کر اس اسکول میں ڈال دیں، اچھی اسکول میں ڈالیں، اور اگر نہیں ہے تو کم سے کم اس طرح سے کیا جا سکتا ہے.
ایک بھائی سوال کرتے ہیں، جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو انگوٹھا چومنا کیسا ہے؟ واضح کریں اس کے لیے دلوں کی محنت
کریں. کسی صحیح روایت سے اس طرح سے ثابت نہیں ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آنے پر انگوٹھا چومنا چاہیے، کسی بھی روایت سے ثابت نہیں ہوتا ہے. اگر ثابت ہو تو کیا جائے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہی ہیں کہ البخیل من ذکرت عنده فلم يصلي علی، بخیل وہ ہے، کنجوس وہ ہے کہ میرا نام اس کے سامنے لیا جائے، میرا تذکرہ اس کے سامنے ہو اور پھر بھی وہ صلات نہ پڑھے، یعنی کہ انگوٹھے نہ چومے. تو اس لیے یہ چیز ہم کو ثابت نہیں ہوتی ہے کہ انگوٹھے چومنا چاہیے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آنے پر آپ پر صلات بھیجنا یہی ہم کو ثابت ہوتا ہے، یہ کسی صحیح روایت سے ثابت نہیں ہوتا کہ انگوٹھے چومنا چاہیے.
اگر ساری بدعت ضلالہ گمراہی ہے تو ہم جو روزمرہ کی چیزیں استعمال کرتے ہیں تو وہ بھی گمراہی ہے؟ قرآن حدیث درستی میں بتائیے.
کل بدعات ضلالہ، یہ جو حدیث ہے یہ دینی امور سے متعلق ہے نہ کہ دنیاوی امور سے، یعنی دین کے معاملے میں کوئی آدمی کوئی نئی چیز نکالتا ہے تو وہ بدعت ہے اور وہ گمراہی ہے. رہا دنیا کا معاملہ، تو دنیا کے معاملات میں ایک انسان کوئی نئی چیز نکالتا ہے، اگر وہ فائدے کی ہے تو اچھی ہے، نہیں ہے تو بری ہے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ نر اور مادہ کھجوروں کے جو ہے ملا کر، پولینیشن جس کو کہتے ہیں، اس کو ملا کے، تعبیر النخل جس کو کہتے ہیں، صحابہ پیداوار میں اضافہ کیا کرتے تھے، یعنی نر اور مادہ دونوں کو ملا کے کچھ کرتے تھے تو اسے پیداوار کھجور کی بڑھ جاتی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ مسلم کی روایت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا، آپ نے کہا کہ شاید کہ تم یہ نہ کرو تو اچھا ہو، شاید تم نہ کرو تو اچھا ہو. صحابہ نے اس کو چھوڑ دیا، پیداوار کم ہو گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ میں نے تو اپنے گمان سے ایک بات کہی تھی تو تم میرے گمان کو پکڑ نہ لیا کرو، ہاں اگر میں اللہ کے حکم کے بارے میں تم سے کہوں تو پھر اس کا اپنی طاقت کے بقدر اس کو کرو، اس لیے کہ میں اللہ پر جھوٹ نہیں باندھتا ہوں. اور آپ نے اسی سلسلے میں مسلم کو ہی دیکھ لے، صحیح مسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل کے ابواب آپ دیکھیں اخیر میں، تو اس میں آپ کو یہ بات ملے گی. آپ نے کہا کہ انتم اعلم بامور دنیاکم، تم اپنے دنیاوی امور کو زیادہ بہتر جانتے ہو. تو یہاں پر امور امر کی جمع ہے، اور محدثات الامور یہاں بھی امور ہے وہاں بھی امور ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ضلالہ ان امور کو کہا جو دینی ہوں، اور جہاں دنیاوی امور ہیں جو روزمرہ کی، جیسے کہ سوال میں پوچھا گیا، تو جہاں دنیاوی امور ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خود فتویٰ ہے، انتم اعلم بامور دنیاکم، تم اپنے دنیاوی معاملات کو زیادہ بہتر جانتے ہو. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں کوئی پابندی نہیں رکھی. اس سے ہم قاعدہ یہ بتاتے ہیں، اس حدیث سے قاعدہ نکلتا ہے کہ دنیا کی ٹیکنالوجی کے اعتبار سے انسان اگر کوئی نئی چیز نکالتا ہے تو اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے، لیکن عبادات کے اندر کوئی نئی ٹیکنالوجی نکالتا ہے، کوئی نئی عبادت نکالتا ہے تو یہ اللہ کے نزدیک مقبول نہیں ہوگی، اس لیے کہ دین کامل ہو چکا ہے لیکن دنیا کی ٹیکنالوجی کامل ہوئی ایسا نہیں بول رہا ہے کوئی بھی. ہر دن کچھ نہ کچھ نیا اس سے اچھا آتا ہے، تو اس لیے دین کے معاملات میں اب آگے کچھ بہتر نہیں آئے گا، آگے جو بھی آئے گا برا آئے گا. فما ذا بعد الحق الا الضلال، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر حق کے بعد گمراہی کسی اور کیا ہوتا ہے، حق کے بعد گمراہی کسی اور ہے کیا؟ تو حق کامل ہو چکا، دین کامل ہو چکا، جتنا ہے اس پر عمل کرنے میں ہی ہماری شرافت ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے.
ایک بھائی سوال کرتے ہیں، قرآن کی آیت انہوں نے لکھتے ہیں سورہ نساء آیت نمبر 64، جب تم اپنی جان پر ظلم کر بیٹھو تو اللہ سے معافی چاہو اور رسول کی شفاعت پائے تو بے شک اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا پاؤ گے. حوالہ سورہ نساء آیت نمبر 64. شفاعت کے مسئلے پر ہم آپ کی بات مانیں یا قرآن پاک کی؟
قرآن پاک کی بات مانیں، اس میں کوئی شک نہیں، یہ سوال ہی غلط ہے کہ آپ کی مانیں یا قرآن کی، لیکن یہ ڈانٹ کے طور پر ہے سوال اصل میں. اب آپ کی ماننا کہ قرآن کی ماننا، ایسا ہے وہ تو بھائی قرآن ہی کی ماننا چاہیے، لیکن یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ قرآن کی بات ہم نے صحیح سمجھی کہ نہیں سمجھی. یہاں پر آیت میں جو مطالبہ ہے کہ کیوں انہوں نے ایسا نہیں کیا کہ وہ رسول کے پاس آ کر رسول سے مغفرت کی دعا کرواتے تو اللہ بھی ان کی مغفرت کرتا، تو یہ جو بات ہے یہ اس دور کے ساتھ خاص ہے، اسی لیے بعد کے دور میں صحابہ سے کوئی بات ایسی ہو جاتی تو صحابہ لوگوں کو خود بھی اور دوسروں کو بھی نہیں کہتے جاؤ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر جاؤ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مغفرت کی دعا کرواؤ، کوئی اس طرح سے نہیں کرتا تھا. آپ کو ایک مثال دے سکتے ہیں، اس لیے میں نے شروع میں جو بات کہی ہے وہ میزان اور ترازو آپ کے لیے کہ کتاب و سنت کے فہم میں صحابہ کا تعامل، صحابہ کا فہم دیکھنا ضروری ہے، ورنہ ہم کچھ کا کچھ عمل کریں گے. اب میں نے جیسے اسی میں کہا تھا کہ یہ ممکن ہے کہ اگر ایک آدمی صحابہ کے فہم کو چھوڑ کر قرآن و سنت کو سمجھنے کی کوشش کرے تو بہت ممکن ہے گمراہ ہو جائے. اگر آپ کو یاد ہوگا تو آپ کو یاد ہوگا کہ اگر صحابہ کے فہم کو چھوڑ کر قرآن و سنت کو سمجھنے کی کوشش کرے تو بہت ممکن ہے گمراہ ہو جائے. یہاں دیکھیں صحابہ نے کیا کہ نہیں کیا، صحابہ استغفار نہیں کرتے تھے، کدھر جاتے تھے؟ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے تھے؟ اگر اس کو تسلیم کیا جائے کہ اس میں مراد یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر استغفار کروایا جائے، مغفرت کی دعا کروائی جائے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر تمہیں آپس میں کسی چیز میں اختلاف ہو جائے تو اللہ اور اس کے رسول کے پاس پیش کرو. تو کیا آپس کے جھگڑے مٹانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر جاتے ہیں؟ نہیں جاتے ہیں. مراد کیا ہے اس سے؟ سنت ہے، اس لیے صحیح فہم ضروری ہے، ورنہ آدمی صرف الفاظ قرآن کے لے لے اور کچھ بھی مطلب نکالنے لگے تو کچھ کا کچھ مطلب لے لے گا، گمراہ ہو جائے گا. اس لیے یہ دیکھیں کہ اس آیت پر صحابہ نے عمل کیا یا نہیں، کیا صحابہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر جایا کرتے تھے؟ اس بارے میں کوئی دلیل ہم کو صحابہ سے نہیں ملتی ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی بات ہے. مثلا ایک عورت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، امام البخاری نے اس کو روایت کیا ہے، اور کہا، کچھ مانگا، کچھ حاجت تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابھی نہیں، بعد میں آنا. اس عورت نے کہا اگر میں بعد میں آؤں اور آپ نہ ملیں تو؟ اور صحابی کہتے ہیں اس کی مراد یہ تھی کہ اگر آپ کی وفات ہو جائے تو کیا، آپ کی وفات ہو جائے میں آؤں اور آپ نہ ملیں مجھ کو تو؟ آپ نے کہا ابو بکر کے پاس آنا ہے. سوال یہ ہے، آپ نے کہا کوئی بات نہیں میری قبر پر آ جانا ہے، یہ نہیں کہا. جو زندگی میں دینے والے اگر وفات کے بعد بھی دیتے ہیں تو آپ قبر پر بلا لیتے، لیکن آپ نے کیا کہا، میرے بعد اگر میں نہ ملوں تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جانا. اس سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود حاجت مندوں کو اپنی قبر پر نہیں بلاتے تھے، اس وقت کے جو ذمہ دار ہوتے تھے ان کے پاس بھیجتے تھے. یہی ہمارا عقیدہ ہے، جب نبی نے نہیں بلایا ہم زبردستی جانا، کتنی عجیب بات ہے. نبی نے کہا نہیں میرے بعد اگر میں نہ ملوں ابو بکر کے پاس جانا. تو اسے بات معلوم ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخی تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر وفات کے بعد بھی آپ قبر سے اگر عطا کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر پر بلاتے، اس لیے کہ سخی کی سخاوت کا تقاضا ہے کہ نہ کہے اور اگلا وعدہ کرے تو اپنے پاس بلائے، کسی اور کے پاس نہ بھیجے.
بھائی
دیکھیے، عورتوں کے حجاب کے تعلق سے سوال ہے کہ عورتوں کا حجاب چہرے کا، خاص طور سے میں سمجھتا ہوں چہرے ہی کے بارے میں سوال ہے، چہرے کا حجاب ہے یا نہیں ہے. یہاں پر چہرے کا حجاب ہے یا نہیں میں علماء کا اختلاف نہیں ہے، چہرے کا حجاب واجب ہے یا نہیں میں اختلاف ہے، چہرے کا حجاب کرنا چاہیے کہ نہیں اس میں اختلاف نہیں ہے. اس لیے عام طور سے شیخ الالبانی کا فتویٰ جو لوگ عام طور سے جس سے استدلال کرتے ہیں اس کی روایت جو بھی ہیں، خود شیخ الالبانی نے کہا کہ خود اللہ کے نبی، آڈیو میں میں سنا ہوں اس کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں روایت ایسی ہیں کہ صحابیات چہرے کا بھی پردہ کرتی تھیں، لیکن وہ اس کے قائل ہیں کہ اس کے وجوب کی دلیل نہیں ہے. اور ان سے پوچھا گیا کہ عورتیں کیا کریں، چہرے کا حجاب کریں یا نہ کریں، تو انہوں نے کہا کہ بہتر یہی ہے کہ چہرے کا حجاب کرنا چاہیے، خصوصاً جو فتنہ اور جو بھی چیزیں اس طرح کی ہوتی ہیں، بہتر یہی ہے کہ ایک مسلمان بہن، ایک مسلمان خاتون چہرے کا بھی حجاب کرے. لیکن کوئی اگر اس کو واجب قرار دے تو اس کے پاس دلیل ہونا ضروری ہے. سلف ہی سے اس مسئلے میں اختلاف ہے، سلف ہی سے، شروع ہی سے اس میں اختلاف ہے. لیکن زیادہ بہتر، اس کو کسی نے نہیں کہا کہ اچھا نہیں ہے چہرے کا حجاب کرنا، بلکہ سبھی نے کہا ہے کہ بہتر یہی ہے کہ چہرے کا حجاب کرے. تو بہتر میں بھی یہی سمجھتا ہوں کہ یہی کہوں جو عام طور سے علماء نے کہا کہ بہتر یہی ہے کہ عورت چہرے کا حجاب کرے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ ہوتا تھا، اس کی متعدد دلیلیں بھی علماء نے ذکر کی ہے.
سنیل بھائی، جیسے کہ ابھی 15 منٹ ہمارے پاس اور ہیں اور سوالات تقریباً ملتے جلتے، تو ہمارے احباب کا یہ درخواست، ہمارے احباب کی کچھ عام نصیحتیں والدین سے تعلق سے اور دعوت کے تعلق سے.
جہاں تک کہ والدین کا تعلق ہے، ایک انسان کے لیے لازم ہے کہ وہ قرآن کی نصیحت کو یاد رکھے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے ساتھ والدین کا ذکر کیا، انشکر لی ولی والدیک، میرا شکر کر اور اپنے والدین کا. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی ابتدائی نعمت، جو نعمت وجود ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا کی، تو اس کے لیے والدین کو ذریعہ بنا ہے. اور آدمی اپنے وجود میں اللہ کے رب ہونے کے اعتبار سے محتاج ہے کہ اللہ رب ہے، اللہ خالق ہے، اس نے اس کو پیدا کیا، لیکن اس کی پیدائش کے لیے انتخاب اس کے والدین کا کیا، ان کے ذریعے اس کا وجود اس کو ملا، تو ان کا جتنا شکر کیا جائے کم ہے. اس لیے ایک انسان کو چاہیے کہ وہ جیسے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر کرتا ہے، اللہ کے حکم کی تعمیل میں والدین کا بھی شکر مانے اور ان کے ساتھ بدسلوکی نہ کرے، اس لیے کہ والدین سے بدسلوکی کرنا
تسلیم رکھیں، یہ بہت اہم نصیحت ہے دعوت اور والدین کے تعلق سے، تو والدین سے دشمنی کا اس قدر اظہار نہیں کریں۔
نہیں، وہ فوراً والدین کی خدمت کے لیے جا رہے ہوں، ہو سکتا ہے بدگمانی نہ کریں۔
خدمت کا تعریف سمجھے، خدمت کی تعریف کیا ہوتی ہے؟ براہ کرم تشریف رکھیں، ابھی اور بھی بہت سارے سوالات ہیں، اس سے مادہ مکمل ہو جاتا ہے۔
والدین کے تعلق سے حدیثوں میں یہ بھی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے کہ اللہ تعالیٰ دو چیزیں ہیں کہ جن کی سزا دنیا ہی میں دیتا ہے، جن کی سزا میں دنیا میں اللہ تعالیٰ جلدی کرتا ہے، ان میں سے ایک والدین کے ساتھ بدسلوکی ہے اور دوسری بغی، جس کو حدیث میں کہا گیا۔ علماء نے بغی سے دو چیزیں مراد لی، ایک تو سرکشی ہے اور دوسرے زنا ہے، دونوں کے لیے بغی کا لفظ آتا ہے۔ تو دو چیزیں ایسی ہیں جن کی سزا دنیا میں بھی ملتی ہے، ان میں سے والدین کے ساتھ بدسلوکی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس سلسلے میں کہ جب ماں باپ بڑھاپے میں دونوں یا کوئی ایک بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں تمہاری زندگی میں، فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما، تو تم نہ ان سے اف کہنا اور نہ ان کو جھڑکنا، نہ ان کو گھورنا، نہ ڈانٹنا۔ فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما، بلکہ ان سے شرافت کے ساتھ اکرام کی بات کرنا۔ تو ان کو ڈانٹنا ڈپٹنا یہ تو برا ہے ہی ہے، ان کو گھورنا بھی برا ہے اور ان کو مارنا تو اس سے برا ہے، ان کے اوپر ہاتھ اٹھانا اس سے برا ہے، ان کا دل دکھانا اس سے برا ہے کہ آدمی یہ کہنے لگے کہ یہ گھر میں نہیں پیدا ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ بعض اوقات انسان بھول جاتا ہے، ہو سکتا ہے اس سے برے گھر میں پیدا ہوتا ہے، اس لیے کہ انسان بعض اوقات وہ باتیں زبان سے نکالتا ہے جو نہ صرف والدین کے لیے ذلت اور دل آزاری کا ذریعہ ہوتی ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت اور اس کے فیصلے کے خلاف بھی ہوتا ہے، تقدیر کی شکایت بھی ہوتی ہے، ایمان کے منافی ہوتی ہے۔ تو یہ کہنے لگے کہ کاش میں کسی اور گھر میں یہاں پیدا ہی نہیں ہوتا، یا یہ کہنے لگے کہ بتاؤ تمہارا کتنا خرچ میرے اوپر ہوا ہے، سب تمہارا خرچ میں چکا دیتا ہوں، مجھ پر کبھی حق مت جتانا۔ یہ ساری جتنی چیزیں ہیں، فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما، نہ گھورے آدمی، نہ مٹھی بنائے، نہ دانت پیسے، نہ ہوٹ اندر لے ان کو دیکھ کے، نہ آنکھیں بھویں اوپر کرے، نہ منہ پھیر دے ناراضگی کے ساتھ میں، بلکہ والدین ہیں، انہوں نے جس طرح سے اس کی تربیت کی ہے، انہوں نے کسی بدلے سے نہیں کیا ہے، انہوں نے ابتدا کی احسان کی۔ اگر یہ آج والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا بھی، تبھی بھی جواب میں کرے گا، ابتدا کے طور پر نہیں ہوگا، انہوں نے کیا ہے پہلے ہی، یہ جواب میں کر رہا ہے۔ کوئی بھی سمجھانے والا کہے گا اتنا ماں باپ نے تیرے لیے کیا، تو کیا کر رہا ہوں ان کے لیے، تو انہوں نے پہلے کر دیا، ان کو کچھ ملا نہیں تھا، 9 مہینے کی تکلیف ماں کی اور باپ کی بھاگ دوڑ اور وہ ساری تکلیفیں جو ایک گھر کو بھگتنی پڑتی ہیں اولاد کے بعد، ان کی خوشی ان کی تکلیفوں پر غالب آ جاتی ہے۔ اولاد کا پانا ان ساری تکلیفوں پر غالب آ جاتا ہے۔ والدین کو بڑھاپے میں پانا اجر کی تمنا میں ان ساری تکلیفوں پر غالب آنا چاہیے۔ بڑھاپے میں والدین کو پانا، آدمی سوچے چلو جنت بنانے کا موقع ملا، اپنے کو جنت بنانے کا موقع ملا، بڑھاپے میں ان کو میں نے پایا، ان کی خدمت کر کے اللہ تعالی کی رحمت، اللہ کی طرف سے اجر اور مغفرت مجھ کو مل جائے گی۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ولا یعنی فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما، اور ان سے کریم بات کرنا شرافت کے ساتھ، اور اسی طرح سے اکرام کی بات کرنا۔ واخفض لهما جناح الذل من الرحمه، رحمت سے اپنے بازوؤں کو ان کے لیے جھکا دینا، تکبر نہیں کرنا، ان کی حفاظت کرنا، ان کو سہارا دینا۔ وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، اور یوں اللہ سے دعا کے طور پر کہنا کہ اے میرے رب، انہوں نے جیسے بچپن میں میری تربیت کی، اے اللہ تو بھی ان پہ رحم فرما۔ اس لیے کہ ماں اور باپ کی تربیت میں رحمت کا پہلو غالب ہوتا ہے، بچے پر رحمت بچے پر رحم کرنا، محبت کرنا، ماں باپ کی تربیت میں غالب پہلو ہوتا ہے کہ تکلیفیں بھی برداشت کر لیتے ہیں. نہ دھو کے آیا، ابو لیا گود میں، اب پیشاب کر دیا، پھینک دیتا اٹھا کے، پھینکتا نہیں ہے. ماں سوئی ہے کروٹ پہ، پیشاب کر دیا، ادھر سے اٹھا کے ادھر ڈال دے گی، خود ادھر ہو جائے گی پیشاب میں، اس کو ڈال دے گی. بچہ گیلا ہو گیا، صبح تک سردی ہو جائے گی، اس کو زکام ہو جائے گا. کیا کیا تکلیفیں اٹھاتے ہیں آدمی صاحب، بھول جاتا ہے، سب بھول جاتا ہے آدمی. جو مخلوق کو بھول جائے وہ اللہ کو کیوں نہیں بھولے گا؟ جو دکھنے والے احسان کرنے والے کا احسان نہ مانے، نہیں دکھنے والے کے احسان کو ماننا کتنا مشکل ہے. تو اسی لیے وَقُرْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، نہ صرف یہ کہ اپنے عمل سے ان کے لیے دنیا میں راحت کا سامان میسر کرے، دنیا میں ان کا اکرام کرے، ان کی راحت کرے، بلکہ آخرت کے اعتبار سے اس کی دعا اللہ سے ہو کہ اللہ دنیا میں تمہیں کر رہا ہوں ان کی خدمت وغیرہ جو بھی ہے، لیکن اے اللہ آخرت میں بھی تو ان کو عطا فرما اور آخرت میں تو بھی ان پر رحم فرما. تو اس طرح سے والدین کے ساتھ سلوک کرنا چاہیے. رہا مسئلہ دعوت کا، تو اختصاراً یہی کہ ہماری دعوت کا طریقہ عداوت کا ذریعہ نہ بنے. بہت سارے ہمارے دعوت دینے والے دعوت سے ہدایت کی بجائے عداوت کا بیج بو کے آتے ہیں. دعوت میں تین باتیں یاد رکھیں، بہت لمبا، ابھی آپ ڈرے نہیں کہ کہاں بےچارے جو لوگ چلے گئے وہ بولے اور پکڑتے کہ کیا کچھ کیا بولتے لمبا چوڑا. دعوت میں تین باتیں یاد رکھیں، تین چیزیں دائی میں ہونا چاہیے. ایک دعوت سے پہلے، دوسری دعوت کے دوران، تیسری دعوت کے بعد. شارٹ کٹ میں بتا رہا ہوں، سب خوش ہو گئے ایک دم. دعوت سے پہلے علم ہونا چاہیے جس چیز کی دعوت دے رہا ہے. کسی کا ہاتھ پکڑ کے لے جا رہا، کہاں جا رہے معلوم نہیں، تو بولے پیچھے آئے گا کوئی آپ کے، لے جانے والے کوئی نہیں معلوم. رہبر کو معلوم ہو کہ کہاں لے جا رہا ہے، رہبر کو خود منزل معلوم ہو. جس کو منزل معلوم نہیں اس کو رہبر بننے کا حق نہیں. دائی کو خود معلوم ہو، کتاب و سنت کا علم اس کے پاس ہو. العلم قبلہا، دعوت سے پہلے دعوت کا علم ہونا چاہیے. آپ عقیدے پر بات کر رہے ہیں، آپ کے پاس اس کا علم ہونا چاہیے. آپ عبادات کے بارے میں بتلا رہے ہیں، آپ کے پاس علم ہونا چاہیے. آپ حقوق کے بارے میں بتلا رہے ہیں، آپ کے پاس علم، حلال و حرام، آپ کے پاس علم ہونا چاہیے. جس کی بھی آپ تبلیغ کریں اس سے پہلے علم حاصل کر لیں. دوسرے، دعوت کے دوران خالص نیت کے ساتھ، تواضع اور شفقت کے ساتھ دعوت دیں. کسی پر اپنا غلبہ ثابت کرنا، کسی کو ذلیل کرنا، کسی سے جیت کے ایک تمغہ حاصل کرنا، گولڈ میڈلسٹ بننا، 25 کو ہرایا، 56 کو ہرایا، 55 کو ہرایا، ایسا نہیں ہونا چاہیے. ایک آدمی جو ہے دعوت دے، دوسروں کی خیرخواہی کی نیت سے دعوت دے اور نرمی کے ساتھ دعوت دے، اس کا حق اپنے اوپر تسلیم کرتے ہوئے دعوت دے کہ میں اس کو سمجھاؤں، میں اس کو سکھاؤں، اس کا مجھ پر حق ہے. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَا، پوچھنے والے کے ساتھ سختی کا برتاؤ مت کرنا، چاہے وہ مانگنے والا دنیا کا مانگنے والا ہو یا علم کا مانگنے والا ہو. تو دعوت دیتے وقت میں نرمی کریں، نرم بات کریں، سختی نہیں، جھڑکے نہیں، تانا نہ دیں. لَيْسَ الْمُؤْمِنُ بِالطَّعَانِ وَلَا اللَّعَانِ وَلَا الْفَاحِشِ وَلَا الْبَذِي. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مومن تانا دینے والا، لعنتیں کرنے والا، بے حیائی کی باتیں کرنے والا، سخت سخت دل دکھانے والی باتیں کرنے والا نہیں ہوتا ہے. شفقت کے ساتھ ایسی دعوت دے جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیٹ پکڑ پکڑ کے لوگوں کو کھینچتے تھے آگ سے بچانے کے لیے. تین، دعوت کے بعد اگر قبول نہ کرے کوئی یا ٹائم لینا چاہے سوچنے کے لیے، صبر کریں. بعض اوقات دعا جو ہے جلدی کرتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ میں بولوں اور سامنے والا مان لے. بعض لوگوں کی تمنا ہوتی ہے کہ غلطی سامنے مان کے جائے، ہاں بھائی میرے سے غلطی ہو گئی، اب میں ہدایت پہ آؤں گا، ہاں غلطی ہو گئی میرے سے. یہ نیت ہماری نہیں ہو، بلکہ ہماری نیت یہ ہو کہ ہر انسان کو وقت دیا جائے تاکہ وہ ہماری بتائی ہوئی بات پر غور کرے، اور اس بات پر غور کرنے کے بعد اس کے لیے ہم دعا کریں کہ اللہ اس کو ہدایت دے. آپ نے سنا اس سے پہلے کی گفتگو میں، اللہم اهد دوسن واتی بهم، اللہم اهد دوسن واتی بهم، اے اللہ قبیلہ دوس کو ہدایت دے، ان کو لے آ، اے اللہ ان کو لے آ. دعا کرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لعنت نہیں کرے آدمی، بلکہ لوگوں کے لیے دعا کرے، صبر کرے، لوگوں کو ٹائم دے، لوگوں کو ٹائم دے اور جلدی نہ کریں. تو اگر کوئی نہیں مانتا ہے دشمنی نہ بنائیں، بلکہ وقت دے لوگوں کو. ہر آدمی کی ہدایت کا وقت مقرر ہوتا ہے، ہدایت دینے والے ہم نہیں ہیں، ہم دعوت دینے والے ہیں، ہدایت اللہ دے گا. ہدایت جب آدمی اپنے ہاتھ میں سمجھنے لگتا ہے تو جلدی کرنے لگتا ہے، اس میں برائیاں پیدا ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ ہم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جو کچھ گفتگو کی گئی اللہ تعالیٰ اس میں جو کمی رہی اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سارے مسلمانوں کے سارے مسائل کو حل فرمائے، اور دنیا آخرت میں ہم سب کو کامیاب فرمائے. اور خصوصاً آج دنیا کے مختلف علاقوں میں جو مسلمان پریشان ہیں، خصوصاً فلسطین وغیرہ میں اور دوسرے علاقوں میں بھی، تو جو بھی مسلمان پریشان ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کے مسائل کو عافیت کے ساتھ جلدی جلدی حل فرمائے، اور ہماری دنیا اور آخرت میں ہم کو کامیاب فرمائے. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.